الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت درود پاک پڑھیں اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صد تکریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقید و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی قدر حضرات تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکاری صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تھوڑی آواز کھولی. سترہ رمضان المبارک کا وہ محتشم دن تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کا متحمل ہے اور قیامت تک اسلام کی سربلندی کا پیش خیمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے اظہار کا ایک حسین باب ہے, صحابہ کرام کی جرأت و شجاعت کا ایک تاریخی دروازہ ہے, اور اہل اسلام کے لیے رب کریم کی نصرت اور امداد پر بھروسہ رکھنے کی ایک بین دلیل ہے, جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا اور تاریخ نے اسے یوم بدر کے نام سے یاد کیا. حضرات گرامی, تاریخ کے اوراق پر اور احادیث صحیحہ میں اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سورہ انفال میں بدر کی تاریخ اور بدر کے معاملات کو اجمالت پیش کیا گیا. احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی تفصیل آئی ہے, صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف, اور تاریخ نے صحابہ اکرام کی تلامذہ سے اس کی بہت تفصیل اور تشریح کو گویا کہ جمع کیا ہے. ایک نشست, ایک محفل اس کے تمام شعبوں پر کلام کے لیے محیط نہیں ہو سکتی, لہذا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جناب مختلف زاویے سے اور دور حاضر کی کیفیات کو دیکھ کر جنگ بدر سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے, کہ جس میں ہمارے لیے عمل کی بھی روش ہو اور صحیح عقیدے کی بھی گویا کہ ایک روش موجود ہو, تاکہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی درست کر سکیں اور اعمال اور استقامت کے ذریعے صراط مستقیم پر پابند ہو سکیں. حضرات گرامی, بدر اصل یہ کوئی جنگ نہیں تھی, یعنی جنگ کے ارادے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج نہیں فرمایا تھا. آپ گزشتہ درسوں کے اندر اس بات کو سنتے رہے ہیں, حدیبیہ کی بحث آپ نے تعظیم نبوت میں سن لی ہم سے, عروہ بن مسعود کا دربار رسالت میں حاضر ہونا, وہ صلح نامہ کیوں تحریر کیا گیا, اس میں ہم نے سیاسی نقطہ نظر سے مدینہ منورہ کے اس وطن کی کیفیت اور مسلمانوں کے اس پہلے وطن کی اہمیت پر ایک مختصر سا کلام رکھا ہے, وہ آپ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ سرکار نے کافروں کی شرائط مانے اس لیے تھے کہ وہ ہمارے سے سفارتی تعلقات کر کے ہمارے ملک کی حقیقت کو، ہماری قوم کی حقیقت کو قبول کر لیں. بعد میں پھر یہ خود دیکھا جائے گا کہ جناب شرط پر کون کس طرح پابند ہوتا ہے. پھر جن مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مسافت سے ان کی امداد بھی فرمائی. یہ ساری بحث گویا کہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکی. آئے دن ہجرت کے بعد کافر مسلمانوں کے ساتھ دخل اندازی کرتے اور مسلمانوں کی طاقت کو آزمانے کے لیے ایک نہ ایک شعبدہ چھوڑتے، جس سے اہل اسلام نفسیاتی طور پر بڑے متاثر ہوئے ہیں کہ جنابی کیا معاملہ ہوتا رہا ہو رہا ہے. مدینہ منورہ کی گرد شام کے وقت کوئی نہیں نکل سکتا تھا، جو نکلتا تو قریش مکہ نے اپنے چند جاسوس اور ڈاکو صفت لوگوں کو وہاں چھوڑا ہوا تھا، وہ ان کو لوٹ لیتے، کئیوں کو قتل کر دیتے. اگر کوئی قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگتا تو ان کے جاسوس وہاں پر چھپے ہوتے اور وہ رات کے وقت حملہ کر کے ان کو لوٹ لیتے. تو یہ آہستہ آہستہ بہت بڑا درد سر بن گیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بارہا اس کی شکایت آنے لگی کہ حضور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. بعد میں پتا چلا جناب یہ قریش مکہ ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اہل اسلام کو ہجرت کے بعد اتنا تنگ کر کے وہاں سے نکالا گیا، لیکن اب بھی ان کو سکون سے نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مکمل گویا کہ دخل اندازی کی جا رہی ہے، در اندازی کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سد باب کے لیے، میرے آقا سے بڑا کون ماہر نفسیات ہوگا اور ماہر سیاسیات ہوگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو طلب کیا اور فرمایا اب سیاسی حربہ استعمال کرنا چاہیے اور کافروں کو بال سے پکڑا جائے تاکہ وہ ہمارے سارے مطالبات کو قبول کریں. اور اسی دوران جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تدبیر اور سیاسی حکمت عملی کو بنا رہے تھے اور چلا رہے تھے، تو اس دوران سرکار کو خبر آ گئی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس قافلے کی خصوصیت یہ ہے کہ مکہ کے ہر گھر کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے، مکہ کے ہر شہری کا مال اس میں لگا ہوا ہے. اگر اس قافلے کو پکڑ لیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ سارے مکہ والے ہمارے سامنے زیر و نگو ہو جائیں گے، اور جب اپنے مال کا مطالبہ کریں گے تو ہم ان کے سامنے شرائط رکھیں گے. اگر ان کے مال ان کے افراد کو واپس کرنا ہوگا تو جناب ان کے ساتھ شرائط اور ایک معاہدہ طے کریں گے، اور معاہدے کے اندر اہل عرب میں بڑے معززین کو بٹھایا جائے گا تاکہ سیاسی نقطۂ نظر کے ذریعے اور حکمت ارضیات کے ذریعے گویا کہ فیصلہ سیاست طور پر ہو جائے کہ آئندہ وہ شخص، وہ حضرات مدینہ منورہ کی طرف میری آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. تو یہ تدارک کے لیے اور ایک ان کو گویا کہ بتانے کے لیے کہ آئے دن جو تم مسلمانوں کے منہ میں ہاتھ ڈالتے اور دیکھتے ہو کہ ان کے دانت کتنے ہیں، تو اب تمہیں طاقت بتائی جائے، تمہیں یہ بات بتائی جائے تاکہ تم اپنے جامے کے اندر رہو اور دوسرے کو کمزور نہ سمجھو. اب دیکھیے یہ ایسی وجہ تھی کہ سرکار اگر خاموش بیٹھتے تو اس کو عاجزی نہیں کہا جاتا، کیونکہ عاجزی کسی نیک شخص کے سامنے ہوتی، عاجزی کسی بزرگ کے سامنے ہوتی. اگر کوئی بد مذہب آپ کے سامنے دین کے خلاف بکواس کر رہا ہو اور آپ خاموش ہو جائیں، یا اس نے آپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، آپ نے دوسرا گال آگے کر دیا، تو یہ شریعت نہیں، یہ بے حسی، بے حیائی اور بے غیرتی ہے. اس کا شریعت مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کو عاجزی نہیں کہا جاتا، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا. سرکار کی سیرت سے ہمیں یہی پتا چل رہا ہے اور یہی دین ہے. ہاں اگر کوئی صالح شخص ہو، وہ آپ سے رتبے میں بڑا ہو، بزرگی میں بڑا ہو، اس کے سامنے اپنی کمتری دکھانا یہ عاجزی ہوگی، لیکن کسی دشمنان رسول کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے اپنی کمزوری دکھانا قطعاً یہ بزرگی نہیں ہے، قطعاً یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، اور قطعاً گویا کہ یہ عاجزی نہیں ہے بلکہ بے حسی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور گویا کہ ایک اس کو اپنے اوپر غالب کرنا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کو بھی ایک نقطہ نظر ذہن میں رکھیے جو بدر سے ہمیں پتا چل رہا ہے، کیونکہ بدر آج بھی ہمارے لیے سرکار کی سیرت رہنمائی کرتی ہے، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو آگے بھیجا، اپنے جاسوس کو، کہ آگے جاؤ اور دیکھو کہ ابو سفیان کہاں سے گزر رہا ہے. پتا چلا کہ جناب ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر نکل گیا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ واپس تو لوٹے گا. اب جب یہ شام سے واپس لوٹا ابو سفیان، تو خبر پہنچ گئی کہ جناب بہت زیادہ فائدہ اور منافع لے کر آ رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک، 12 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قاصد آیا اور کہا کہ حضور بالکل قریب ہے ابو سفیان، اگر ہم آج ہی سفر شروع کریں تو 1 سے 2 دن کے اندر ہم ابو سفیان کو ایسی جگہ پر پکڑ سکتے ہیں کہ نہ اہل مکہ اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. جب حضور کو یہ خبر ملی سرکار نے اسی وقت اعلان فرمایا جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے چلے, جنگ کا نہیں فرمایا بلکہ اس کا تعاقب کرنا تھا, اس کو پکڑنا تھا. اس لیے سرکار نے فرمایا جو چلنا چاہتا ہے چلے. آپ نے مسجد میں اعلان فرمایا, 12 رمضان المبارک کو تمام صحابہ آگے بڑھے جس میں تعداد تقریباً 313 صحابہ کی بنی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر نکلے. سیدنا عثمان غنی جب قریب آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم سیدہ رقیہ کی خدمت کے لیے رہو, میری بیٹی کی خدمت کے لیے تم رہو, اور ان کی تمیمداری کے لیے تم رہو اور ان کی خدمت کرو, انشاءاللہ اللہ رب العزت اس قافلے کا اور اس قصد کا اجر تمہیں عطا فرما دے گا. اب یہ کیوں روکا, یہ اختیار کی بحث میں گزر چکی ہے ساری تقریب. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. پہلی بات اس بات کو سن لیجیے, جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان غنی جنگ میں کیوں نہیں گئے, ڈر گئے تھے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدنا عثمان غنی کو سرکار نے خود روکا. پھر دوسری بات یہ کہ وہ جنگ کب تھی, وہ تھی کب جنگ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو محض اس قافلے کے تعاقب کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اس لیے چند ہی اسلحہ تھا, چند ہی سواریاں تھیں, کوئی جنگ کا اہتمام نہیں تھا. کیا پتا تھا کہ آگے جنگ کی صورت بن جائے گی اور ایک خطرناک قسم کی جنگ کھڑی ہو جائے گی, اور وہ جنگ گویا کہ فرقان ہوگی حق اور باطل کے اندر, اور وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس سے اسلام کا سورج بالکل نصف نہار کی طرح چمکنا شروع ہو جائے گا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یقیناً ہے, لیکن ایک حکمت بنائی جا رہی ہے اور اس طریقے پر لے جایا جا رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب 12 رمضان المبارک کو یہاں سے روانہ ہوئے, سرکار نے مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, ابو سفیان کے جاسوسوں نے خبر دے دی کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 غلاموں کو لے کر گویا کہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. ابو سفیان نے جب بات سنی کہ جناب یقین ہمارے تعاقب کے لیے آ رہے ہیں, تو اس نے دمدم غفاری نامی ایک جاسوس کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ, اگر اپنے مال بچانا چاہتے ہو, اپنے جان و آبرو بچانا چاہتے ہو, اس لیے کہ بدر سے پہلے 6 سرائے ہو چکے ہیں, عبد الرحمن بن عوف ایک لشکر کی سربراہی میں گئے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص گئے ہیں, تو 6 جنگیں کافروں سے ہو چکی ہیں, اس میں کافروں کے بڑے بڑے سرما مارے گئے ہیں, تو اب ابو سفیان نے کہا کر ان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو اور اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو, تو لہذا ہر بچہ, ہر جوان, ہر عورت اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ تو ایک مہم یہاں سے بنی, لیکن اللہ رب العزت نے سرکار کے گھرانے میں اس بات کی پہلی بشارت دے دی تھی. اگر ہم مکہ کی طرف چلتے ہیں اور تاریخ کو مزید کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے, سرکار کی تھوپی جان سیدہ عاتکہ, سیدنا عبد المطلب کی بیٹی حضرت عباس کی بہن نے رات کے وقت خواب دیکھا مکہ میں کہ ایک شخص ہے جو اونٹ پر سوار ہو کر مکہ میں آیا ہے, اس کے اونٹ نے کعبے کے اوپر اپنا قیام کیا, پھر اس کا اونٹ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا اور ایک بہت بڑی چٹان اس کے چڑھنے کی بنا پر زمین پر گری اور وہ چٹان پاش پاش ہو گئی, اور اس چٹان کا ہر ذرہ ہر مکہ والے کے گھر میں پہنچ گیا. حضرت عباس نے کہا کہ جناب اس سے تو یہ پتا چلا کہ یہ چٹان کا جو ذرہ پہنچا ہے, ایک تو یہ کہ سب کا مال اس قافلے میں لگا ہوا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو گویا کہ اس سے مکہ کے ہر گھر کا نقصان ہوگا, اور جب جبل ابی قبیس کے اوپر وہ قابض ہیں تو خواب کی تعبیر بلندی جو حکومت کے اوپر ہوتی ہے, تو یقیناً ایک اونٹ پر سوار ہونے والا شخص آئے گا جو مکہ مکرمات کے تمام گویا کے متکبرین فرعون کو ختم کرے گا اور گویا کہ اپنی حکومت کو یہاں پر قائم کرے گا. حضرت عباس کی خواب لے کر گئے, کیونکہ جنگ کی ہوائیں تو چلنا شروع ہو گئی تھی. حضرت عباس نے چند لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو جنگ نہ کرو, ہمارے ہاشمی, کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا, لیکن اس کے باوجود میرے آقا کے خاندان کی بڑی برکتیں تھیں. یہ تو آگے بھی انشاءاللہ کل پرسوں جب موضوع ہم چلائیں گے عظمت رسول کا, تو وہاں پر میں آپ کے سامنے ہاشمیوں کی برکتیں اور ان کی نوازشات آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار کے گھرانے کی بڑی برکت تھی, یعنی زمزم پلانے کی شان بھی آپ کے پاس تھی, قبیلے کے اندر بزرگی بھی آپ کے پاس تھی, اور یہ کم بزرگی تھی کہ آپ کے ہی قبیلے کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں. حضرت عباس جو ایک روایت کے مطابق دل سے متاثر ہیں ایمان سے, لیکن اعلانیہ طور پر انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. وہ پہنچے اور عرب کے بڑے بڑے قبیلے والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا دیکھو یہ خواب دیکھا گیا ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تم جنگ نہ کرو, اگر کوئی جنگ کی صورت بن جاتی ہے تو اس کو مذاکرات پر اور گویا کہ باتوں پر رخصت کر دو, جنگ نہ کرنا ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا. تو بڑے سنجیدہ جو لوگ تھے وہ مان گئے, لیکن ابو جہل بہت بڑا بدبخت تھا اور بہت ضدی آدمی تھا. جب حضرت عباس نے اس سے بات کی تو اس نے آپ کو ریاض باللہ نصب کی گالی دی. جب لڑائی ہوئی گتم گتا ہوئے تو لوگوں نے چھڑا دیا. یہ بات جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں پہنچی, سیدہ عتیقہ تک پہنچی, تو انہوں نے حضرت عباس کو ڈانٹا کہ تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا, کہ جب انہوں نے آپ کے مردوں کے ساتھ آپ کی عورتوں کو بھی گالیاں دی تو تم نے قتل کیوں نہیں کیا. حضرت عباس نے اپنی بہن کی بات سنی, کہا میں ابھی جاتا ہوں خانہ خدا میں, اگر مجھے کعبے کے اندر ابو جہل مل گیا اور اس نے میرے طرف اگر بد نظری سے دیکھا تو میں اس کا سر اتار دوں گا. اب حضرت عباس جب آئے ہیں کعبے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے دروازے سے ابو جہل آ رہا تھا, اور حضرت عباس نے اپنے ہاتھ تلوار پر رکھ دیا تھا کہ اگر اب یہ آتا ہے تو میں اس کا کام کرتا ہوں. وہ قریب آیا, قریب آ کر دوبارہ وہ دوڑا الٹے پاؤں. حضرت عباس یہ سمجھے کہ مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا, لیکن بات یہ نہیں تھی, اس کے کانوں میں دم دم غفاری کی آواز آ گئی تھی, جو ابو سفیان نے اپنا جاسوس مکہ بھیج دیا تھا. عرب کے اندر یہ تھا, جب بہت بڑی خطرناک خبر دینی ہوتی تھی تو قاصد اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور اپنے سر سے گویا کہ پگڑی اور جو چادر اس کو گرا دیتا اور اپنے سر پر مٹی ڈال دیتا اور چیخنا شروع کر دیتا. تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ جناب ایک بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے, ایک بہت بڑا حادثہ ہے. تو ابو جہل جو الٹے پاؤں بھاگا, وہ حضرت عباس سے ڈر کر نہیں بھاگا بلکہ دمدم غفاری کے بعد اس کے کانوں میں پڑی. جب وہاں پر لوٹا اس نے دمدم غفاری سے پوچھا کہ جناب بات کیا ہے, تو انہوں نے کہا جناب ابو سفیان نے مجھے بھیجا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی, وہ اپنے اصحاب کو لے کر آ گئے ہیں اور ان قریب ایک جگہ ایسی آ جائے گی جہاں پر مارکا شروع ہوگا اور وہاں پر جنگ و جدال کی نزا بنے گی. ابو سفیان نے کہا کہ اپنے بزرگوں کا بدلہ لینے کے لیے, اپنے مال کو بچانے کے لیے ہر عورت, ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر جوان مکہ سے نکلے اور یثرب والوں کے مقابلے کے لیے آ جائے. جب یہ پیغام ابو جہل تک پہنچا, اس نے مکے کے اندر شور کرنا شروع کر دیا. شیبہ, ولید, ابو جہل, عباس جو ابھی تک اعلانیہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں, یہ ولید, یہ تمام جو بڑے بڑے سرما ہیں مکے کے, انہوں نے گویا کہ قائدانہ صلاحیت کے تحت اپنا اپنا خیمہ لگا دیا کہ جناب اب ہم جیسے بڑے معزز تاجر اور بہادر لوگ میدان جنگ میں آئے ہیں, لہذا سب نکلو. اب عورتیں دف لے کر, ڈھول لے کر, جنگی ترانے گاتے ہوئے باہر نکلی, بچے جوان سب نکلے. اس میں سے چھانٹی ہوئی اور تقریباً 960 بندے, ایک روایت تو 1000 کی بھی ہے, اور علماء نے یہ کہا کہ اصل 960 ان کے جنگجو بندے, جو ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے, ہر ایک کے پاس سواری ہے, ہر ایک جنگ کے ارادے سے نکلا ہے. اور نبی پاک تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں, وہی کربلا والی بات یہاں پر آ رہی ہے. باپ دیکھیے, یہاں سے یہ لوگ روانہ ہوئے ہیں, سرکار کو خبر ملی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینے کو چھوڑ ہی رہے ہیں کہ قاصد نے آ کر خبر دے دی کہ حضور عباس, ولید, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, ان جیسے فرعون گویا کے میدان میں آ رہے ہیں اور مقابلے کے لیے حضور کیا کیا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو وہیں بٹھا دیا, مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, اور فرمایا کہ دیکھو اب تمہاری مرضی ہے, واپس ہونا ہے تو یہیں سے واپس ہو جاؤ, اس لیے کہ مکہ والوں نے اپنے دل کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھ دیے, اور یہ وہ ہیں کہ ایک ایک بندہ مکہ کے اندر ایک ایک گویا کہ اہمیت کا متحمل ہے, اس میں سے کسی ایک کو قتل کرنا پورے مکے کو قتل کرنے سے مترادف ہے. تو گویا کہ کافر جہاد لڑائی کے جنون میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ جناب اب وہ تمہارے سامنے آیا اور کسی کو اس نے نہیں چھپایا, بلکہ اپنے سارے سرداروں کو لے کر آ رہا ہے. تو میرے صحابہ تم کیا کہتے ہو, اگر لڑنا ہے تو آگے چلیں, نہیں لڑنا ہے تو واپس جائیں. مہاجر صحابہ جن کی تعداد اس جنگ میں 60 کے قریب تھی, انہوں نے کہا حضور کیسے نہیں لڑنا ہے, بالکل لڑنا ہے, بالکل جائیں گے, اسلحہ نہیں تو کیا ہوا. لیکن سرکار تو جانتے تھے یہ مہاجر میرے عاشق تو ہے, لیکن انصار کیا کہتے ہیں, انصار کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ تو ابھی ابھی 2 سال ہوا ہے مجھ سے ملے ہیں اور ابھی ابھی معاملات ہوئے ہیں, ان کا دل کیا کہتا ہے. سرکار نے پھر 2 دفعہ بات دہرائی, تیسری دفعہ بات دہرائی, تو حضرت سعد بن عبادہ جو انصاری صحابی تھے وہ سمجھ گئے سرکار کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کھڑے ہو گئے. حضور کیا آپ انصار کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں, اگر انصار کو آپ مخاطب کر رہے ہیں تو میں اپنے انصار بھائیوں کا ایک رہبر ہونے کے حصے سے کہتا ہوں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نہیں کہ پہاڑ پر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ, جو جیت جائے گا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. حضور ہم محمدی غلام ہیں, اگر آپ ہمیں کہیں سمندر میں چھلانگ لگائیں تو ہم اس میں بھی لگانے کے لیے تیار ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ کو گلے سے لگایا, فرمایا مجھے تم سے یہی امید تھی سعد, انصار یقیناً, فرمایا اسی وقت میرے آقا نے فرمایا میری امت گواہ ہو جاؤ کہ تم انصاریوں کا اجر پورا نہیں کر سکتے, ان کے احسانات پورا نہیں کر سکتے, اور میرا وہ امتی کامل امتی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ زبان سے انصار صحابی کا شکریہ ادا نہ کرے. حضرت سعد بن عبادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر گویا کہ اب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے. اب قافلہ تو روانہ ہو رہا ہے لیکن سواریاں کم ہیں, سواریاں کم ہیں, پیادے زیادہ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں, ایک سواری پر تین بندے کو تقسیم کرتے ہیں اور ایک حد باندھتے ہیں, جہاں تک ہمیں ابو سفیان ملے نہ وہاں تک حد باندھتے ہیں, اور جتنا مرحلہ باندھیں گے اس کے بعد ایک اتر جائے گا, دوسرا بیٹھے گا, دوسرا اٹھے گا, تیسرا بیٹھے گا. تقسیم ہو گئے سب راضی خوشی سرکار کی بات پر. اب ایک اونٹنی بڑھ گئی, بچ گئی سرکار کی, اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس میں بھی جو سب کے لیے حکم ہے وہ میرے لیے بھی حکم ہے. سرکار نے فرمایا میرے ساتھ دو بندے ہوں گے اور میں تین, یعنی سرکار, مولا علی اور سیدنا ابو لبابا. فرمایا تین ہوں گے. مولا علی نے کہا کہ حضور آپ تشریف رکھے جہاں تک آپ کی مرضی مبارک ہوگی. سرکار نے فرمایا فلاں جگہ جو ہے وہاں تک میں جاؤں گا اور اس سے آگے پھر ابو لبابا بیٹھیں گے, اور ابو لبابا فلاں جگہ تک جائیں گے, اس کے بعد مولا علی تم بیٹھو گے, اور علی جب تمہاری مسافت پوری ہو جائے گی تو میں بیٹھوں گا. جب ابو لبابا بیٹھے گا تو مہار میں پکڑوں گا, جب علی بیٹھے گا تو ابو لبابا مہار پکڑے گا, اور جب میں بیٹھوں گا تو ابو لبابا مہار پکڑے گا. تو فرمایا یہ ترتیب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تقسیم فرما دی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے اور 100 میل کا فاصلہ مرج الذبیحہ کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میعاد پوری ہو گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابا سے کہا کہ مہار ذرا سختی سے پکڑو, میں اترنا چاہتا ہوں. ابو لبابا نے کہا حضور کس لیے؟ فرما میری میعاد پوری ہو گئی, اب تم آ کر بیٹھو گے. عرض کی حضور ہمارے لیے کوئی کم شرف کی بات ہے کہ ہم آپ کی سواری کی مہار پکڑے؟ حضور یہ ہمارے لیے کوئی کم شرف کی بات ہے کہ جس سواری پر آقا نامدار امام الانبیاء سید المرسلین سوار ہو, اس سواری کے پاؤں سے اگر دھول اڑے تو وہ ہمارے لیے جنت کی ہوا سے بہتر ہے. حضور یہ کوئی ہمارے لیے شرف کی بات, کم شرف کی بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, جو فیصلہ میں نے کیا وہی ہوگا, لہذا اب ابو لبابا اونٹ پر چڑھے گا اور سید المرسلین اس کی مہار پکڑے گا. اللہ اکبر. یہ وقت کے حاکم کو, لیڈر کو, صدر وقت کو, حاکم وقت میرے آقا تربیت دے رہے ہیں. یہاں پر ایک بات میں مزید کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں, میرے آقا نے جب اصول وضع کیے ہیں تو اس سے وزیر اعظم مستثنا نہیں, وہ اصول جو عوام پر ہے اس سے صدر مستثنا نہیں, اس سے کوئی اور مستثنا نہیں, بلکہ تمام کے وہ ہے کام ہے, تمام کے وہ معاملات ہیں. دیکھیں یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام دیہاتی صحابی سیدنا ابو لبابا کو اونٹ پر بٹھایا اور خود ان کی مہار پکڑی, اور سرکار علیہ الصلوۃ ابو لبابا کہتے ہیں میں اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچ لیتا تھا کہ کہیں اونٹ کے ہلنے سے میرا پاؤں سرکار کے جسد اقدس کو نہ لگ جائے. فرمایا میں پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرمایا کہ میں نے ایک کپڑا لے کر اپنے پاؤں کو الٹا باندھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں بے گویا کہ بے رخمتی میں ہل جائے اور یہ میرا پاؤں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کو لگ جائے. اللہ اکبر. فرمایا کہ امتحان کی کیفیت تھی. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے میرے دوستو اگر مطالعہ ہم کریں تو ہمارے انصاف کی ایک روش ملتی ہے, اعتدال کی ایک روش ملتی ہے. مسجد کا امام جب تک ہے جب تک وہ مصلے پر ہے, لیکن احکامات سب کے برابر ہیں. بزرگی جو مقتدی کو کرنی ہے وہ امام کو بھی کرنی ہے, جو امام کو کرنی ہے وہ مقتدی کو بھی کرنی ہے, جو مقتدار نے کرنا ہے وہی مقتدی نے کرنا ہے, جو مقتدی نے کرنا ہے وہی مقتدار نے کرنا ہے. نہ مقتدا معصوم ہوتا ہے, یہاں تو امام المعصومین ہے, وہ کیا حکم جاری فرما رہے ہیں. دیکھیے صحیح بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے, یہاں سے تو آپ نے دیکھیے جو میرے آقا نے اصول سب کے لیے رکھا وہ اپنے لیے بھی رکھا. اسی طرح مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا سرکار نے جب مسجد بنوائی تو لوگ اینٹ اٹھا کر لے جا رہے تھے تو سرکار نے بھی اینٹ اٹھائی. مولا علی آگے بڑھے اینٹ لینے کے لیے, سرکار نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ اجر چاہتے ہیں, جس طرح تم اجر کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو میں بھی بھاگ رہا ہوں, تو لہٰذا تم اللہ سے نیکی لینا چاہتے تو میں بھی لینا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ خود گویا کہ موٹی گدی لگا کر بیٹھ گئے اور ہاتھ چوم میرا تم, سب ہاتھ چوم اور تم کام کرو, جہاں مرید کام کر رہا ہے وہاں مرشید بھی کام کر رہا ہے. تو گویا کہ یہ وہ دین کی تما ہے اور حرص ہے کہ تاکہ مریدین کے ذہنوں میں اور طالبان حق کے ذہنوں میں یہ بات پیدا چلے کہ جناب دین کے لیے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, اللہ سے اجر لینے کے لیے سب برابر ہیں. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی کام کرو, کوئی چیز تقسیم کرو تو دائیں جانب سے کرو, کوئی بھی چیز تقسیم کرو تو دائیں جانب سے کرو. سرکار ایک مجمع میں صلح کرانے گئے, وہاں پر بیٹھ گئے تو سیدنا صدیق اکبر دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے ہمیشہ کی طرح, بائیں طرف سیدنا عمر بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ایک دیہاتی بدو بیٹھا ہوا تھا, بالکل دیہاتی جسے پتا ہے بس یہ اللہ کے رسول ہے اور مؤدب کر کے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کو کوئی کام لگا, آپ چلے گئے, وہ دیہاتی اٹھ کے سرکار کے دائیں طرف بیٹھ گیا. سیدنا صدیق اکبر چلے گئے, وہ دیہاتی سرکار کے دائیں طرف بیٹھ گیا. حضرت ابو بکر آئے تو دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا, تو آپ اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں وہ بدوی بیٹھا ہوا تھا. اب ایک شخص نے سرکار کی خدمت میں بکری کا دودھ پیش کیا. سرکار کی عادت یہ تھی کہ سب نہیں پی جاتے بلکہ تھوڑا سا نوش فرمانے کے بعد برکت بنانے کے بعد سب میں تقسیم فرما دیتے. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ منہ سے لگایا, منہ سے لگا کر ہلایا, تو حضرت فاروق اعظم جانتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب نہیں پیتے بلکہ تھوڑا نوش فرمانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اور حضرت ابو بکر دائیں طرف نہیں ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, اور سرکار ہمیشہ ابو بکر کو عنایت فرماتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جیسے سرکار نے اپنے چشمان مبارک اور لبہائے مبارک سے اس پیالے کا دور کیا, فاروق اعظم کہہ اٹھے چیختے ہوئے کہ حضور ان ابا بکر ہا ہونا, ان ابا بکر ہا ہونا. سرکار نے فرمایا نام فہم تو الیمنا 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 الیمنا. فرمایا مجھے پتا ہے عمر ابو بکر یہ ہے لیکن حق دائیں والے کا ہے, حق دائیں والے کا ہے, حق دائیں والے کا ہے. ابو بکر یہاں ہوتا تو اسے بھی ملتا, ابو بکر نہیں تو کیا ہوا, اب یہ دیہاتی ہے تو اب اس دیہاتی کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اصول یہ ہے کہ تقسیم کرنا ہے دائیں طرف سے, چاہے ابو بکر بیٹھا ہو یا بدلی بیٹھا ہوا ہو. فرمایا الحق الیمنا الیمنا الیمنا, دائیں طرف سے اس چیز کو گویا کہ تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح ایک بات اس میں اور میں بتاتا چلوں, جب سرکار جنگ بدر تک بدر کے مقام تک پہنچ گئے تھے تو پیچھے سے حضرت حضرت حذیفہ بن یمان بھی روانہ ہوئے. جب حضرت حذیفہ بن یمان روانہ ہوئے تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ بدر جا رہے ہو؟ تو فرمایا ہاں بدر جا رہا ہوں. تو کہا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ہم تو آپ کو جانے نہیں دیں گے. پھر معاہدہ اس پر ہوا کہ حضرت حذیفہ اگر بدر پہنچ بھی جاتے ہیں تو لڑیں گے نہیں, لڑیں گے نہیں. کافر نے کہا وعدہ کریں مجھ سے آپ لڑیں گے نہیں؟ تو کہا نہیں لڑیں گے. جب پہنچ گئے بدر میں, جب تلوار اٹھائی تو دل میں خیال آیا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا, تھا تو وہ کافر لیکن وعدہ کیا تھا. اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی حضور جب میں آ رہا تھا مجھے کافروں نے پکڑ لیا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جناب میں تجھے چھوڑ رہا ہوں لیکن تو بدر پہنچ کر لڑے گا نہیں, تو حضور میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ایفا عہد کرو, سامنے بیٹھ جاؤ, تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں, اس ایفا عہد کی برکت سے خدا تمہیں اس میں شامل فرما دے گا. تو یہ اصول ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہ اکبر کبیرہ, کہ جس سے ہمیں یہ اصول ملتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کی صلاح کے لیے, اپنی صلاح کے لیے اسے رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, یہاں سے یہ قافلہ گویا کہ روانہ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. اسی مرجع ذبیحہ سے میرے آقا نے لوگوں کو آج چلو, اب اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے, ابن کثیر لکھتا ہے سرکار نے کہا چلیے. جب سب روانہ ہونے لگے تو سامنے ایک یہودی اپنی ایک اونٹنی کو لے جا رہا تھا, ایک مسلمان آگے بڑھے, انہوں نے پکڑ لیا اس کو, کہا تو نے ابو سفیان کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. کہا تو کسی کافر کو جانتا ہے یہاں سے کوئی کافر گزرا؟ کہا میں تو نہیں جانتا. تو اس نے جواب ذرا بدتمیزی انداز میں دیا, تو صحابی نے اس کو بال سے پکڑا اور سرکار کے سامنے لایا اور کہا سلم علی رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول ہے ان کو سلام کر, یہ اللہ کے رسول ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی کیوں سلام کرواتے ہو, سلام پڑھواتے ہو؟ میں نے کہا صحابہ کی سنت ہے. صحابہ اس یہودی کو گردن سے پکڑتے کہتے سلم علی رسول اللہ, سلام کر اللہ کے رسول پر, پڑھ سلام اللہ کے رسول پر جب آ گیا ہے تو سامنے. تو میں نے کہا صحابہ پر کیا فتوا لگاؤ گے یہاں پر؟ تو وہ یہودی کہنے لگا اس میں اللہ کا رسول کون ہے جسے میں سلام کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا, یہ اللہ کے رسول ہیں. تو وہ یہودی ہنسنے لگا, اس نے کہا اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو میرے اس سوال کا جواب دیں گے, مجھے بتا دیں گے؟ ابن مسعود نے کہا پوچھو, یہ ضرور تجھے بتا دیں گے کہ جناب تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. تو اس نے اپنی اونٹنی کے پیٹ کی طرف ہاتھ لگایا اور کہا اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اس اونٹنی کے پیٹ میں. اب دیکھو سوال آج کے دور میں دیکھو یہ کرنے کا انداز کس کا ہے اور جواب کا انداز دیکھو, ہر چیز وراثت میں آتی, اس بات پر غور کرنا آپ. بدر آج بھی بپا ہو سکتا ہے اگر ہم سرکار کے سچے عاشق بن جائیں. اب آپ دیکھیں اس نے اونٹنی کے پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہا بتاؤ اگر کوئی اللہ کا رسول اس میں ہے تو بتائے اس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے. تو یہ توہین کی. اسی سرکار کے کمسن صحابی جن کی عمر 16 سال تھی, حضرت سلامہ بن سالم, آگے بڑھے اور اس یہودی کو دھکا دیا, کہا تو میرے آقا سے کیا پوچھتا, مجھ سے پوچھ, میں بتاتا ہوں اس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے, اس اونٹنی کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی ہے, یہ گویا کہ تیرا نطفہ اس کے اندر ہے. سرکار جلدی سے آگے بڑھے اور صحابی کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ تو اسے رسوا کیوں کر رہا ہے, تو اسے رسوا کیوں کر رہا ہے. تو یہ دیکھیے جو میرے آقا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں کائنات ان پر روشن ہو جاتی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا اگر کہیں جواب نہیں دیتے تو رسوائی کا خطرہ ہوتا ہے. میرے آقا پردہ رکھنا چاہتے ہیں حکمت کی بنا پر, لیکن اس صحابی کو جلال آ گیا, کہتا ہے کہ تم میرے آقا سے پوچھتا ہے, مجھ سے پوچھ, ہم میرے آقا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, خدا نے ہمارے سامنے معافی الارحام کے علم کو واضح کر دیا. تو اب دیکھیں ان لوگوں کے عقیدے اور ایمان کا کیا ہوگا جو کہتے ہیں پیٹ میں کیا نبی نہیں جانتا. یہ الگ بات ہے کہ سب کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے, بچہ پیدا ہونے میں دو مہینہ باقی, ابھی چاہیے برقراری کے ذرا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. تو میں نے کہا جناب یہ عقیدے پر ضرب نہیں آتی, یہ ایمان پر ضرب نہیں آتی, اور سرکار کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ ماں کی پیٹ میں کیا ہے, دیوار کے پیچھے کیا ہے, کل کیا ہوگا, اللہ کا رسول نہیں جانتا, یہ توہین ہے. یہ عقیدہ ہمیں صحابی سے مل رہا ہے, وہ تو یہودی تھا تو صحابی نے اس سے ڈانٹا. آج اگر یہ پلیز سوال کرتا تو اس کی گردن اتار دی کہ تجھے جرت کیسی کی کہ تو رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ماں کے پیٹ کی خبر نہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, 16 سال کی صحابی ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی ہے, اور اس کے پیٹ میں جو نطفہ ہے وہ تیرا ہے, اور تو اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے, ہم سے پوچھ جو رسول اللہ کے غلام ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں, اور ملاؤں کی سٹی گل یہاں سے ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے, کریں وہ تو حق کی نوری دو بیاہ باطل, بات بالکل ٹھیک ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن مولوی صاحب اگر خدا بتا دے تو تم کو کیا ہوتا ہے پھر؟ بات تو بتانے میں کہ جناب اگر خدا بتا دے تو اسے علم ہوتا کہ نہیں ہوتا. تم کہتے ہو نہیں بتاتا, ہم کہتے ہیں بتاتا ہے, کیونکہ خدا تمہاری طرح بنیا نہیں ہے, وہ فراغ ہے, وہ رزاق ہے, وہ اپنے محبوبوں کو عطا فرما دیتا ہے. آج 16ویں رکعت کے اندر آیت حضرت سلیمان کے متعلق گزری ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہاذا عطاؤنا فامنن او امسک, اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے, تو بانٹ دے تیری مرضی, روک دے تیری مرضی. یہ گزری ہے ابھی 16ویں رکعت میں آپ نے اگر سنا ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے, تو فرمایا سلیمان ہم نے تجھے ہوا پر بادشاہی دی ہے, جناتوں پر بادشاہی دی ہے, خالی دے کر چھوڑے نہیں, ہاذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے, فامنن او امسک, چاہے تو اس کو بانٹ دے لوگوں میں یا روک دے, ہم نہیں پوچھیں گے کیونکہ تجھے مختار بنا دیا ہے, تجھے مختار بنا دیا ہے. تو یہ خدا کے پیاروں کی بات ہوتی ہے, یہ مزہ تراوی پڑھنے میں آتا ہے. اب آپ دیکھیے حضرات گرامی, یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرجع ذبیحہ سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے کی طرف پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل بدر سے قریب آنے کے بعد, میں اس کو انتہائی مختصر کر رہا ہوں, بدر سے قریب آنے کے بعد میرے آقا نے لشکر کا جائزہ لیا کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ان کو واپس کرو, یہیں سے واپس کرو, اور ابو لبابہ کو کہا کہ تم بھی واپس جاؤ, اس لیے کہ مجھے خبر مل رہی ہے کافر پیچھے سے مدینے پہ حملہ نہ کر دیں, تو لہٰذا تم وہاں پر جا کر فلاں فلاں کام کی تدبیر کرو, اور فلاں فلاں صحابی کو فلاں فلاں سرحد کی جگہ پر مستعد کر دو. ابو لبابہ کو سرکار نے روانہ کیا, اور اب سرکار نے فرمایا کہ جناب یہاں پر جو بچہ ہے وہ جائے. تو ایک 14 سال کی عمر کے بچے ہیں, حضرت سعد بن وقاص کے چھوٹے بھائی, حضرت عمیر بن ابی وقاص, سرکار نے ان کو دیکھا یہ تو وہ چھوٹا ہے, سرکار نے فرمایا سعد اپنے بھائی کو بولو جائے, یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں آیا, اور شوق جہاد کو جب میرے آقا نے دیکھا فرمایا عمیر تو کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بدر کی لڑائی کے اندر اور آپ کے چہرے کے سامنے اور آپ کے قدموں کے نیچے میری روح پرواز ہو جائے, حضور مجھے خدا کے واسطے یہاں سے رخصت نہ کریں, اللہ نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا, یہ سب سے چھوٹے کم سن تھے, ان سے چھوٹی عمر کا کوئی نہیں تھا, حضرت عمیر بن ابی وقاص سعد بن وقاص کے چھوٹے بھائی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنگ میں لیا اور انہوں نے بدر میں جامع شہادت نوش فرمایا. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم یہاں سے گویا کہ روانہ ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے, بدر کے مقام پر پہنچے, بہت مختصر کیا میں نے اس کو وقت کے حساب سے, ورنہ اس میں کئی کمالات میرے آقا کے ظاہر ہو رہے ہیں. بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر کافر پہلے سے پہنچ چکے تھے, اور انہوں نے سارے پانی کے چشمے, کنواں, چٹیل زمین پر قبضہ کر لیا تھا. صحابہ نے کہا حضور سب تو انہوں نے لے لیا ہے, کیوں نہ ابھی جنگ شروع کریں ان کے ساتھ اور ان کا کام تمام کریں, ان سے چشمے لیں, کنواں لیں. سرکار نے فرمایا اللہ بہتر کرتا ہے, خاموش رہو, کچھ نہیں ہوگا. اب 16 کی رات ہے, کل 17 کا دن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس تم خیمے لگا دو, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جب خیمے لگ گئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا خیمہ, اسلام کی جنگ میں سب سے پہلا خیمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لگا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بہت اچھا خیمہ بنایا. سرکار نے دیکھ کے فرمایا ہاذا عریش, سرکار نے اپنے اس خیمے کا نام رکھا عریش, کہ یہ میرا خیمہ ہے اور اس کا نام عریش ہے. سرکار اس کے اندر تشریف لے گئے, سیدنا صدیق اکبر باہر تلوار لے کر پہرا دینے لگے. سیدنا صدیق اکبر باہر پہرا دے رہے ہیں, اندر میرے آقا کی ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے. جب آپ نے سر مبارک کو جھکا کر دیکھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں, اور زبان پر یہ الفاظ ہے کہ مولا یہ میری قوم پاؤں سے برہنہ ہے, تو انہیں پاؤں سے لباس عطا فرما, یہ جسم سے برہنہ ہے, انہیں جسم سے لباس عطا فرما. مولا آج یہ مٹھی بھر مسلمان تیرا نام لینے کے لیے، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے بدر کی سوادی میں موجود ہے. مولا ان کی غیر سے مدد فرما. پھر میرے آقا نے قیام فرمایا، اور بخاری میں ہے کہ سرکار نے ہاتھ اتنے اوپر کیے کہ قبا شریف جو پیچھے تھا وہ کندھے سے کھسکتا گیا، اور میرے آقا کی زبان پر آخری لفظ یہ تھے کہ مولا اگر تو نے ان کی مدد اور نصرت نہیں کی قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا. یہ کلمات نکلے، سرکار کا جبہ زمین کی طرف گرا. سیدنا صدیق اکبر جلدی سے اندر آئے، سرکار کے گویا کہ قبا مبارک اٹھایا اور آپ کے شانہ مبارک پر رکھا، اور سرکار کے دونوں شانے کو گویا کہ روتی ہوئی آواز میں دبا کر کہا کہ یا رسول اللہ بس کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کونین کو فتح کر دیا ہے، اور سرکار باہر نکلے اور بارش ہوئی، اور زوردار بارش ہوئی. یہاں تک کہ جو مسلمانوں کے علاقے تھے جو ریت کے دلدل تھے اس میں گویا کہ وہ ایک حوض کی کیفیت اختیار کر گئے، اور جو کم گویا کہ دھسی ہوئی جگہ تھی وہ فرش کی حیثیت اختیار کر گئی. کافروں نے جو چٹیل میدان اپنے لیے تلاش کیا تھا وہ کیچڑ بن گیا، ان کی میخیں اکھڑ گئی، سارے سامان ان کے سر پر آ گئے، اور تمام نظام ان کا دھرم برم ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن مسعود نے کہا کہ حضور ہم نے اچھا ہوا کہ پہل نہیں کی، اللہ رب العزت نے ہماری مدد فرمائی اور کافروں کو ذلیل کر دیا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا عمر افسردہ ہے شوق جہاد کے لیے کہ حضور یہ رات کب گزرے گی، اور یہ رات اتنی لمبی کیوں ہے، حضور یہ مختصر کیوں نہیں ہو جاتی تاکہ کل صبح ہو کافر ہمارے منہ کے سامنے ہو اور ہم اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے خدا کے اس دشمن کو اس صفائی ہستی سے، اس زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل برداشتہ حالت سے ان کو گویا کہ کھڑا کیا، اپنے ساتھ لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان کے اندر آئے. لاٹھی میرے آقا کے ہاتھ میں تھی، سرکار نے فرمایا دیکھو عمر پریشان نہ ہونا، ہماری اگر تعداد کم ہے تو کیا ہوا. ایک لمبی لکیر میرے آقا نے کھینچی، فرمایا ہاذا مسنو ابا جہل، عمر گواہ رہنا کہ اسی لکیر کے اوپر ابو جہل گر کر مرے گا. فرمایا ہاذا مسنو ولید، اسی لکیر پر ولید گر کر مرے گا. ہاذا مسنو شیبہ، یہاں پر شیبہ گر کر مرے گا. کوئی اگر عقل سے سوچتا تو کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابو جہل کے ساتھ تو اتنے باڈی گارڈ ہیں، اس کے ساتھ جلیل اسلحہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کیا ہوگا نبی نہیں جانتا. میں نے کہا وانا ربکم الاعلی کا مصداق ابو الاعلی نہیں جانتا، لیکن جسے اللہ رب العزت نے امام اعظم اور امام الانبیاء بنایا ہے اس کے سامنے ساری کائنات کو واضح کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نشان کھینچا وہ کافر وہیں گر کر مرا ہے. اب صبح جنگ شروع ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جنگ کا سما بپا ہے. میرے آقا نے سب بندی کروائی کہ سب بندی کرو تاکہ سب بندی ہو جائے تو ان کے بعد ان کو درس دیا جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب سب بندی ہو رہی ہے، حضرت سودا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا پیٹ بڑا ہے، شکم جو ہے وہ بڑا تھا، وہ سب میں کھڑے ہوتے تو ان کا پیٹ آگے نظر آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، وہ سرکار کے ہاتھ میں تیر تھی، سرکار نے ان کے تیر پیٹ میں چباتے ہوئے کہا سودا پیچھے ہو جاؤ. حضرت سودا پیچھے ہوئے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے حضور مجھے تکلیف پہنچی ہے. سرکار نے فرمایا پھر کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے اس کے ذریعے جو چبایا مجھے تکلیف پہنچی ہے، حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. سارے صف کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ سودا کہتا کیا ہے، اس کا دماغ تو نہیں چل گیا، یہ بات کیسی کر رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا. حضرت عمر کہتے کہ میں سرکار کے شکم کو دیکھ رہا ہوں، یوں لگتا ہے جس طرح چاندی چڑی ہوئی ہے، یعنی ایسا چمک رہا ہے. سیدہ سودا جیسی سرکار کے شکم کو دیکھتے ہیں تو سرکار نے جو ان کو تیر دیے چبانے کے لیے کہ لے سودا اپنا بدلہ لے رہے، کہیں یہ نہ کہنا کہ محمد عربی نے تجھ پر ظلم کیا ہے. حضرت سودا تیر لے کر آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کی صفوں میں کھلبلی کہ سودا کیا کرنے جا رہا ہے. حضرت سودا نے تیر پھینکی، سرکار کی شکم کو چوم لیا اور سرکار سے لپٹ گئے، کہا حضور میرا مقصد اعوذ باللہ کبھی ایسا نہیں تھا، میں تو آج اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا ہوا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے یہ میرا جسم آپ سے مل جائے، میری یہی سب سے بڑی خواہش ہے، اور حضور میں نے جو یہ معاملہ کیا ہے یہ محض اس لیے کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑے خوش ہوئے. اب گویا کہ جنگ شروع ہوئی، جنگ جب شروع ہوئی سرکار کے صحابی حضرت عبادہ سب سے پہلے یہ جنگ کے لیے آگے آئے، تو قریش کے یہ کافر بڑے متکبر تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑتے، آپ سے لڑنا ہماری توہین ہے، ہم یثرب کے لوگوں سے نہیں لڑتے، ہم تو مکہ والے ہیں، ہم تو قریش ہیں، ہم تو اعلیٰ نسب ہیں، ہمیں تم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو نہیں لڑتے. سرکار کو چیلنج کیا انہوں نے، اگر لڑوانا ہے اور ہمارے سامنے کسی کو لانا ہے تو ہمارے چچیروں کو لاؤ، ہمارے رشتے داروں کو لاؤ، ہمارے قریشیوں کو لاؤ، اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں سے کوئی اٹھے گا نہیں. سرکار کو جلال آگے کہ اس نے کیا کہہ دیا. سرکار نے فرمایا قوم یا عبادہ، قوم یا حمزہ، قوم یا علی، کھڑے ہو جاؤ ابو عبادہ، کھڑے ہو جاؤ حمزہ، کھڑے ہو جاؤ علی، اور جواب دے دو کہ محمدی شیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہر چیز کا سودا کر دیا ہے. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو بدری صحابی ہیں, جو قریشی ہیں, مہاجر ہیں, سید الشہداء سیدنا حمزہ قریشی ہیں, بدری ہیں, اور گویا کہ مہاجر ہیں, مولا علی قریشی ہیں, بدری ہیں, مہاجر ہیں. اب یہ تینوں صحابہ جب آئے تو کافروں کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ تو ہمارے چچزاد ہیں, یہ ہم سے لڑنے کے لیے کیسے آئے. لیکن جب آگے بڑھے تو مولا علی کے مقابلے پر کافروں میں کھلبلی مچی کہ مولا علی کا کون مقابلہ کرے گا, آگے کون آئے گا. ولید نے کہا کہ میں مولا علی کے خون کا گویا کہ پیاسا ہوں, میں آگے بڑھوں. ولید مولا علی کے سامنے آیا, اللہ اکبر, شیبہ جو تھا سیدہ حمزہ کے سامنے آیا, اور عدبہ جو تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے آیا, سید الشہداء کے سامنے. جیسے ہی شیبہ آیا, ابھی سنیا آپ نے, آپ کو سنبھالا نہیں تھا کہ سید الشہداء خدا اور اس کے رسول کے شیر میں ایسی ضرب ماری کہ اس کا لاشا زمین پر تڑپنے لگا. اور اسی طرح مولا علی نے بھی اپنے دشمن کو ہلنے کی گویا کہ جرت نہیں کرنے دی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے, اور مولا علی کے ایک ہی ضرب سے وسیلہ جہنم ہوا. البتہ ابو عبیدہ بن جراح نے گویا کہ عدبہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بڑا تگڑا تھا, وہ گویا کہ مقابلے پر حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کرتا رہا, آپ اس کو زخمی کرتے رہے, لیکن مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے عدبہ کی گویا کے وسیلہ جہنم کر دیا. جب یہ تین لاشیں اور یہ تین فرعون اور یہ تین گویا کے سومنات, یہ ان کے تین ستون جب مکہ بدر کے اس میدان کے اندر گرے تو کافروں کے حوصلے پست ہو گئے. اب گویا کہ جنگ ایسی تھی کہ بس اپنی غیرت کے لیے کرنا تھا. ان کی عورتیں دف بجانے لگی اور ان کے گویا کے حوصلے جوان کرنے لگی, اور جب جنگ شروع ہو گئی تو ایک خطرناک قسم کی مڑ بھیڑ تھی, اور صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کی صفوں کو چیر رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عکاشہ بن محصن یہ ہاتھوں سے لڑ رہے تھے, تلوار تو تھی نہیں, یہ ہاتھوں سے لڑ رہے تھے. کبھی ان کے جسم پر خنجر لگتا, کہیں سے نیزہ لگتا, کسی کے تلوار پکڑتے تو اسی کے پیٹ میں اس کے جسم میں پیوست کرتے. اللہ اکبر, یہ سلسلہ چلتا رہا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو آواز دی رہا ہوں. حضرت عکاشہ بن محصن جب سرکار کے قریب آئے, سرکار نے فرمایا ہاتھ سے کیوں لڑتا ہے؟ کہا حضور تلوار نہیں ہے, وہاں کھجور کی ایک شاخ پڑی ہوئی تھی زمین پر. سرکار نے اٹھا کر فرمایا کنی صاحب تلوار ہو جا, فرمایا عکاشہ اس سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں, شفا کے اندر موجود ہے, ابن کثیر لکھتا ہے, حضرت عکاشہ نے جب خضور کا خشک تنا اٹھایا وہ لوہے سے زیادہ مضبوط ہو گیا, اور جب آپ لڑنے لگے تو کئی کافروں کو آپ نے شاخ سے وسیلہ جہنم کر دیا. تو گویا کہ یہ صحابہ کی شان ہے, اور یہ اللہ لفظ کن کے اختیارات اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے. سرکار نے شاخ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کنی سیف کن فیکون, کنی سیف, آپ نے فرمایا ہو جا تلوار, اور اللہ کی فضل سے وہ تلوار ہو گئی. یہ عکاشہ بن محصن یہ وہ عظیم صحابی ہیں, انہوں نے اپنی تلوار کا نام رکھا تھا العون, یعنی خاص مدد والی تلوار. یہ نہیں کہ جناب وہ کھجور کی شاخ ہے تو بعد میں ٹیڑھی ہو گئی, ٹوٹ گئی. یہ آخری وقت تک اپنے ساتھ انہوں نے رکھا, جب طلحہ بن عسیری مسلمہ بن قذاب کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ آپ لڑے, اور اسی تلوار سے اس منکر ختم نبوت اس طلحہ بن عسیری کو وسیلہ جہنم کیا. اسی تلوار نے بدر میں بھی جوہر دکھائے, اور اسی تلوار نے طلحہ بن عسیری کو بھی قتل کیا. یہ ہے حضرت عکاشہ بن محصن, اور پھر انہوں نے اپنی تلوار کا نام العون رکھا کہ خدا کے ہر دشمن کے مقابلے میں یہ تلوار سرکار کے فیض سے خاص مدد کرتی ہے. یہ وہ عکاشہ ہیں, ان کے متعلق علماء نے لکھا, طبرانی, یہ تو حدیث میں ہے, طبرانی معجم الکبیر کے اندر ہے, اور گویا کہ یہ حدیث مجموع زوائد مدارج نبوت تمام کے اندر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی زندگی مبارکہ کا آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ پر جس کا جو قرضہ ہے وہ لے جائے, مجھ سے جو چاہتا ہے وہ لے جائے, میری ذات سے اگر کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لے. تو یہ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے, اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور فلاں جگہ پر آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی, اور مجھے گویا کہ اب وہ بدلہ چاہیے, اس لیے کہ میں مانگتا تو نہیں لیکن سرکار آپ نے واسطے دیے, اور آپ نے اس بات پر زور دیا کہ جس کو جو دکھ اور تکلیف پہنچی تو مجھے دل سے تکلیف پہنچی تھی, تو لہذا حضور آپ مجھے اس کا اجر دے دیں اور مجھے اس کا قصاص دے دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد نبوی میں ممبر سے نیچے اترے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجموع زبائد میں وہی درہ منگوایا جو سرکار کے ہاتھ میں تھا. ہوا یوں تھا کہ سرکار ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے, حضرت ماسن اپنے اونٹ کو بہت تیزی سے دوڑا رہے تھے, تو سرکار کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, سرکار نے ان کے گویا کے جسم پر لاٹھی ماری اور فرمایا ماسن اپنے جانور کو آرام سے چلا, ماسن اپنے جانور کو آرام سے چلا. جب سرکار نے یہ لاٹھی ان کو ماری تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے واسطہ دیا ہے تو لہٰذا وہ لاٹھی مجھے لگی تھی, اب مجھے اس کا بدلہ مرمت فرمائے. سرکار نے حضرت بلال کو گھر بھیجا اور کہا سیدہ سے کہو کہ میری وہ لاٹھی دے دے. اللہ اکبر. مجموع زوائد میں یہ حدیث میں روایت ہے, تاریخ نہیں ہے, یہ حدیث کی کتاب ہے مجموع زوائد و طبرانی. جب حضرت بلال پہنچے ہیں سیدہ کے پاس تو سیدہ نے فرمایا کہ بلال سرکار یہ لاٹھی دو جگہ پر لیتے ہیں, یا تو جب حج کو گئے تھے جبری جہاد کرتے ہیں جب لیتے ہیں, نہ اب جہاد کا منظر ہے نہ حج کی کوئی بات ہے, اب میرے آقا اس کو طلب کر رہے ہیں. تو بلال نے کہا کہ بس آپ دے دیجئے. تو سیدہ نے جب زور دیا تو بلال نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے, عکاشہ بن محصن اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے فلانا لاٹھی سے مجھے مارا ہے تو لہذا اسی سے مجھے بدلہ چاہیے. سیدہ رونے لگی اور کہا کاشی سے کہو کہ خدا کے رسول پر تو لاٹھی اٹھائے گا تیرے ایمان کا کیا بنے گا؟ کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا سیدہ, میں تو پابند ہوں کہ یہ لاٹھی لے جا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں. جب وہ لاٹھی لائی گئی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی, سرکار نے عکاشہ کو لاٹھی دینے سے پہلے فرمایا کہ عکاشہ سن, تجھے لاٹھی ضرور لگی لیکن میں نے تجھے جان بوجھ کر نہیں ماری, کیونکہ میں کسی مسلمان کو جان بوجھ کے ضرر دوں اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہاں ایسا ہوا ہوگا کہ تو نے کوئی ترکیب کے خلاف گفتگو کی ہوگی, معاملہ کیا ہوگا, تو اس میں میں نے تجھے سمجھانے کے لیے عمل کیا ہوگا, لیکن یہ دل کو اس بات سے مطمئن کر دے کہ میں نے تجھے تکلیف دینے کے لیے دل سے یہ کام نہیں کیا. خیر جو بھی ہوا تیرا حق ہے بدلہ لینا, لہذا یہ لاٹھی پکڑ اور بدلہ لے لے. حضرت عکاشہ مسجد نبوی کے دروازے پر بلال لاٹھی لے جا کر دیتے ہیں, لاٹھی کو پکڑ کر قریب آتے ہیں اور جب سرکار کے قریب پہنچتے ہیں لاٹھی کو زمین پر چھوڑ کر سرکار سے نپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں منبر پر ابھی نظر آؤں یا نہ آؤں, میں نے کہا کہ حضور یہ آخری لمحہ میری نظروں سے کہیں اوجھل نہ ہو جائے, اس سے پہلے مجھے خدا یہ شرم دے کہ میں آپ کے گلے مل سکوں, اور لپٹ گئے, اتنی تیزی سے لپٹے کہ صحابہ آپ کو کھینچتے تھے لیکن آپ سرکار کو چھوڑتے نہیں تھے. مجموعہ ذرائع کے اندر ہے کہ سرکار نے پھر ان کو الٹی بغل کی جانب پکڑا, سبحان اللہ, سرکار نے پھر ان کو الٹی بغل کی جانب پکڑا اور آپ سرکار کے سینے سے منہ لگا کر رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں. میرے آقا نے ان کا آنسو صاف کیا اور ہاتھ لہرا کر فرمایا میرے صحابہ جنت میں میرا دوست میرا رفیق تم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ عکاشہ بن محصن جنت میں میرا رفیق ہوگا اور میرا دوست ہوگا. سبحان اللہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو یہ سیدنا عکاشہ بن محصن ہے, خدا نے ان کو یہ برکتی عطا فرمائی. میرے آقا ان کی اداؤں سے اتنے خوش ہوئے کہ میرے آقا سے چمٹ کر رو رہے ہیں, کیا شان ہے سبحان اللہ ان کی کہ ان کا سر میرے آقا کے سینے پر ہے اور زار و قطار روتے ہیں اور میرے آقا اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو کو صاف کرتے ہیں اور میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے. عکاشہ بن معصوم محصن کے اخلاص پر میرے آقا دلیل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے عکاشہ کو کوئی گستاخ نہ سمجھے, بدبخت نہ سمجھے, اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت میں میرا دوست کون ہے جنت میں میرا رفیق کون ہے تو الٹی بغل میں میرے آقا نے پکڑا ہوا ہے حضرت عکاشہ کو, فرمائے یہ عکاشہ بن محصن ہے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا جو جنت میں میرا دوست ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ اکرام کی فدائیت, جنگ تو ہو رہی ہے لیکن محبوب کو بھی راضی کر رہے ہیں. پتا چلا یہاں گردن کٹ جائے یہ راضی نہ ہو تو سب بیکار ہے, وہ مردار ہو جائے گا ایسا شخص جس سے محبوب راضی نہیں ہے, خواہ اس کو کافر کاٹے یا جو بھی کاٹے, لیکن اگر کوئی محبوب کی محبت میں گیا اسے کوئی بھی نہ کاٹے تب بھی خدا اسے شہادت کر دعا عطا فرما دے. اب حضرات گرامی ایک تو یہ بھی واقعہ ہے اور ایک ہے سرکار کے صحابی حضرت اسلم بن حریش, ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور سرکار کے دربار میں جب آئے تو سرکار نے ان کو ہری یعنی تر خشک, ان کو تو خشک تنا سرکار نے دیا تھا, ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر کھجور کی شاخ توڑی اور کھجور کی شاخ کتنی لچک والی ہوتی ہے, وہ تلوار کیسے بن سکتی ہے. تو حضرت اسلم بن حریش کو سرکار نے سبز شاخ عنایت فرمائی تھی کہ وہ خشک تو تھوڑی کڑک ہوتی ہے, اس میں تو کڑک یعنی سختی ہے ہی نہیں, انتہائی لین انتہائی نرم. میرا آقا نے اس پر ہاتھ پھیرا فرمایا کنی سیف تلوار ہو جا اور اسلم بن حریش کو عطا فرما. تو یہ ہے اسلم بن حریش اور یہ ہے حضرت عکاشہ بن محصن, اللہ اکبر. اس کے درمیان جب جنگ ہو رہی ہے حضرت قتادہ بن نعمان پانی بھرنے کے لیے اپنے مشکیزے کو حوض کے قریب لے گئے, کافر نے نشانہ لگا کر ایک تیر مارا ان کی گردن پر, تیر گردن پر نہیں لگا آنکھ میں گھس گیا, جب آنکھ میں داخل ہو گیا تو آنکھ سے خون کا پھوارا نکلا اور آنکھ جب تیر کھینچ کر نکالی گئی, اس کو بندہ فرض کرے تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ گوشت کا وہ لوٹھڑا جسم پر گویا کہ چہرے پر ٹنگ رہا تھا. صحابہ نے کہا, ایک صحابی نے خنجر نکالا, کہا کیوں نہ ہو کہ میں اس کو کاٹ دوں تاکہ تیری تکلیف ختم ہو جائے اور تو کوئی چیز پر باندھ دے. انہوں نے کہا رکھو میں پہلے سرکار کو جا کر بتاتا ہوں. حضرت قتادہ بن نعمان جو چہرے پر آنکھ لٹک رہی ہے بہ گئی ہے دیدہ بہ گیا ہے, تیر جب پیوست ہو گئی تو آنکھ کہاں باقی رہتی ہے, سرکار کے دربار میں پہنچے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. سرکار نے اس کو ایسی ہاتھ میں تولا آنکھ کے اس ذرات کو اور آنکھ کے حلقے میں رکھا, لعاب دہن لگایا. حضرت قتادہ بن نوان کہتے ہیں وکان اللہ یدری عین عینہ واصبت, مجھے نہیں پتا کہ میری آنکھ کب گئی اور کب آئی اور درد کب ہوا اور کب رفع ہوا. یہ الٹی آنکھ تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ سات پشتوں تک ان کی خاندان میں الٹی آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا, یعنی دائیں آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا جتنا الٹی آنکھ سے نظر آتا تھا. تو یہ بدر کے اندر میرے آقا کی بھیک ہے جو صحابہ کو مل رہی ہے. اللہ اکبر. گویا کہ نوازا اور لعاب دہن لگایا, اسی وقت قتادہ بن نعمان کی گویا کہ آنکھ درست ہو گئی. اللہ اکبر. ابو سفیان نے اپنے لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نعرہ لگایا, لنا عزا لنا عزا ولا عزا لکم. عزا کافروں کے بت کا نام تھا, یہ عزت سے مبالغہ کہنے اس کو. لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے. او مسلمانوں, تمہارے پاس کون سا عزا ہے؟ صحابہ سرکار کے چہرے کو دیکھنے لگے. سرکار نے شعر کا جواب دیا, اللہ مولانا ولا مولا لکم. انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم. سرکار نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم, کہ اللہ ہمارا مولانا ہے, اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کون مددگار ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے حوصلے اس سے جوان ہوئے, اور جنگ بدر کے اندر جس نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کی وہ سیدنا فاروق اعظم کے غلام حضرت مہجہ ہے, اور اس کے بعد جو دوسرے صحابہ شہید ہو رہے ہیں. یہ بدر, بدر وہ ہیں جو کائنات کے نظام چلانے والے فرشتوں کے خاص معاون ہیں. یہ بدری صحابہ, ان کی روحیں حضرت عزرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل کے ساتھ اس کائنات کے اندر تصرف کرتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت البالغہ کے اندر لکھا کہ کائنات کو یہ نظام چل رہا ہے, ہوا لانا, سبزہ اگانا, تو یہ فرشتہ کہہ رہا تو نہیں, اس کے ساتھ پوری جماعت ہوتی ہے. تو یہ بدری صحابہ کی روحیں گویا کہ امت میں سب سے افضل ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت گویا کہ اسرائیل, ان تمام کی معاونت کے لیے فرشتوں سے پہلے ان کی روحوں کو شامل کیا. تو فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے یہ ان کے قلب پر القا فرماتے ہیں, ان کے لیے گویا کہ معاملات پیدا فرماتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے تفسیر مظہری شریف کے اندر اس کی مکمل گویا کہ بڑی وضاحت فرمائی ہے. تو یہ ہیں وہ حضرات, حضرت مہجہ, حضرت فاروق اعظم کے غلام سب سے پہلے یہ شہید ہوئے. اس کے بعد شہید ہونے والی ایک عظیم شخصیت سیدنا حارثہ بن سراقہ, یہ بھی پانی بھرنے کے لیے جب گئے تو ان کو تیر لگا حلق پر اور یہ شہید ہو گئے. ان کی ماں روتے ہوئے سرکار کے پاس آئی, کہنے لگے حضور جب تک روتی رہوں گی جب آپ تک آپ مطمئن نہیں کریں گے. سرکار نے فرما کیا ہو گیا تجھے؟ کہا بتائیے, میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہیں رہوں گی, کبھی نہیں رہوں گی, اور یہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا, میں کبھی غم نہیں کروں گی اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا جنت میں ہے, اور اگر آپ یہ کہیں کہ میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو جب تک میں زندہ ہوں نوحہ کرتے رہوں گی اور روتے رہوں گی, ماتم کرتے رہوں گی. میرے آقا نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ رکو میں جبریل سے پوچھ لیتا ہوں, ابھی رکو رکو رکو, تم نے بہت اچھا سوال کیا, جبریل یہیں لڑائی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ فرشتوں کی جماعت بھی آئی تھی 10,000 فوج, تو جبریل کو بلا کے پوچھ لیتا ہوں, جبریل کو بھیجتا ہوں کہ جنت میں ہے کہ نہیں. اب اس خاتون نے سوال کیا, میرے آقا نے فرمایا کہ اماں جان تم جنت کی بات کرتی ہو, اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا حارثہ فردوس اعلیٰ میں سیر کر رہا ہے. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو پلک جھپکنے میں 8 جنتوں میں تلاش کر رہی ہے کہ حارثہ ہے کہاں. فرمایا میں نے سب سے اوپر دیکھا کہ حارثہ گویا کہ فردوس اعلیٰ میں سفر کر رہا ہے. تو یہ ہے نگاہ مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ سرکار نے 1 سے لے کر 7 تک ساری جنتوں میں نظر مارا کہ جناب حارثہ ہے کہاں. فرمایا تو 1 جنت کی بات کرتی ہے, اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہے اور سب سے بڑی جنت فردوس سے اعلیٰ ہے, اور تیرے بیٹے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا فردوس سے اعلیٰ میں سیر کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بدر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مشاہدات ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ مرحمت فرما رہے ہیں. ابو جہل ملعون کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا, وہ 2 چھوٹے بچے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس آئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ایک دائیں طرف تھا ایک بائیں طرف تھا. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دائیں والے نے مجھے آہستہ سے ہاتھ دیا کہ میرا چھوٹا بھائی میں سن لے, اور کہا ذرا یہ بتاؤ یہ ابو جہل کون ہے؟ عبدالرحمن بن عوف نے اس کی طرف دیکھا کہ سردار کے متعلق پوچھ رہا ہے, کسی عام سپاہی کے متعلق بچہ پوچھتا, لیکن فرمایا ان کے چہرے پر جذبات تھے. تو میں نے بتایا کہ تمہیں کرنا کیا ابو جہل سے؟ کہا میری ماں نے ہمیں بھیجا ہے, اور ماں نے کہا کچھ بھی کرو زندہ نہ آنا جب تک تم ابو جہل کو نہ مارو, اس لیے کہ وہ ابو جہل وہ بدبخت ہے جو میرے نبی کی توہین کرتا ہے. آج یہ مائیں کہاں گئی؟ اللہ اکبر، آج یہ تلخینیں ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی، آج یہی ہمارے زوال کا ذریعہ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ حضرت عبد الرحمان بن عوف سے کہتے میری ماں کا مجھ پر حق ہے، میری ماں نے کہا کہ لوٹ کر نہ آنا جب تک ابو جہل کو نہ مار لے، اور مجھے بتا دیجئے ابو جہل کہاں، اس لیے کہ میری ماں کہتی ہے اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے. عبد الرحمان بن عوف کہتے جب میں نے ان کے کلمات سنے تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا وہ ملوم وہ سامنے جو کھڑا ہے نا وہ نظر آ رہا. تو چھوٹا جو بھائی تھا عبد الرحمان بن عوف کہتے میرے کندھے پر اس نے چنٹی لی دھنایا کہ آواز کہیں نہ چلے جائے. تو فرمایا جب میں نے دیکھا تو آہستہ میں نے قریب آیا، کہا میرے بھائی کو آواز نہ چلے جائے، مجھے یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے. تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور میری ماں نے کہا ہے کہ ابو جہل کو قتل کر کے آنا، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے. سبحان. تو ہمیں پاپ یا یورپی مسلمان نہیں بننا چاہیے، ہمیں مکی مدنی مسلمان بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ روش ہم نے اختیار کرنی چاہیے. اور یہی دونوں بچے مصطفیٰ کے شیر کی طرح اس ابو جہل پر ٹوٹ پڑے، ایک نے ٹانگ سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا اور دوسرے تلوار ڈال کر اسے واسیلے جہنم کر دیا. اللہ حافظ. یہ دو محمدی شیر، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک تو گھوڑے تک وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا تو ایک نے پاؤں سے چک لگا کر اس کو بلبلایا اور اس کو زمین پر کھینچا. جیسے ابو جہل زمین پر گرا، دوسرا تلوار لے کر مستعد تھا، اس کے سینے میں ڈال دی تلوار اور اسے واسیلے جہنم کر دیا. ابو جہل مر گیا، سمجھ جاؤ سارے کفار مشرکین کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور ان کو مارا بھی کس نے؟ جب خدا بڑے فرعون کو مارنا چاہتا ہے تو کمزور چیز سے اس کو کام کرتا ہے. نمرود پوری دنیا کا خدا بنتا تھا، لنگڑے مچھر نے اس کو مار دیا. لنگڑے مچھر نے اس کی ناک میں داخل ہو گیا، دماغ میں کھلبلی کرتا، وہ کہتا میرا چاہنے والا کون ہے؟ اس کا بیٹا کھڑا ہوتا کہ حضرت میں ہوں، رشتے میں جو اس نے پال رکھے تھے، کیونکہ اولاد تو اس کی تھی نہیں، کہ میں ہوں. وہ کہتا چل پھر تیرا جوتا بہت مضبوط ہے، ذرا سر پہ مار. تو اس کا سب سے محبوب وہ ہوتا جو اس کو جوتا مارتا. تو خدا نے کیسی موت دی اس کو، یعنی جوتا مارنے والا اس کے نزدیک سب سے عاشق ہوتا، اس لیے کہ جوتا اس کے سر پر لگتا تو مچھر خاموش ہو جاتا، تو اسے سکون ملتا. اور اس لنگڑے مچھر نے گویا کہ اسے واسیلہ جہنم کیا. اور یہاں پر دیکھے ابو جہل جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، دو چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں نے گویا کہ اسے واسیلہ جہنم کر دیا. اللہ اکبر. تو خدا کی امداد پر، خدا کی نصرت پر، جذبے پر یقین ہونا چاہیے. لشکر ہزار بھی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، ایک صلاح الدین ایوبی بھی ہو تو پورے نصارہ اور یورپ کے اندر گویا کہ زلزلہ برپا کر سکتا ہے. چند فوج کو لے کر خالد بن ولید اگر اٹھے تو وہ گویا کہ مجمع میں گویا کہ نقارہ بجا سکتا ہے. ملک شام کا مطالعہ کریں، خالد بن ولید 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں 16 مسلمانوں کو لے کر گئے. ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ صحابہ کو کیا کرواؤ گے؟ کہا تم مجھے دو تو صحیح. 16 مسلمان کو لے کر گئے، جنگ ہوتی رہی. جب عیسائی بھاگ گئے تو مسلمان نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ ہیں کہاں پر، عیسائیوں کا لشکر بھاگ گیا. جب حضرت خالد بن ولید باہر نکلے تو آپ بھی رونے لگے، حضرت ابو عبادہ بھی رونے لگے کہ ہم نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ ظلم کر دیا، ہم نے یہ کیا کیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک صحابی آ رہا ہے، وہاں سے ایک صحابی آ رہا ہے، وہاں سے ایک صحابی آ رہا ہے. 30,000 سے زیادہ کے آدمی سامنے، 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مسلمان بچ کر آئے، اور 10 مسلمان گویا کہ وہ ہیں جو 30,000 کے سامنے سے بچ کر آ رہے ہیں اور خالد بن ولید ان کی باگڈور سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ جذبہ ہے، وہ اخلاص ہے. اور جب خالد بن ولید کے انتقال کا وقت آیا تو آپ بستر پر لیٹے ہوئے رو رہے تھے، بیٹا آپ کے آنسو صاف کر رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے ڈر نہیں لگ رہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو سمجھے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میں مرنے والا ہوں تو میں رو رہا ہوں. کہ بیٹے میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے میری موت یہاں لکھی ہے. میں تو ہزاروں کے مجمع میں گھس جاتا تھا کہ کوئی ایک تو مجھے مارے، لیکن وہاں پر تو ان کی صفیں گری پڑی رہتی تھی اور میں کھڑا رہتا تھا، اور تو نے میری موت بستر پر لکھی ہے. اور قرآن نے اس لیے کہا کہ آئین ما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ. او میرے محبوب کے صحابہ، جہاد سے بھاگنا نہیں، تمہاری موت میدان میں نہیں تو گھر پر تو لکھی ہوگی. تو خالد بن ولید وہ عظیم صحابی ہے کہ جو میدان جہاد اپنی موت کو تلاش کرتے ہیں، تلوار کے سائے کے اندر ہے لیکن موت وہاں پر نہیں آ رہی، بستر پر ہے تو موت وہاں پر آ رہی ہے، بستر پر ہے تو موت وہاں پر آ رہی ہے. آخری بات یہاں پر عرض کر دوں، آپ نے بیٹے سے کہا کہ چلے یہاں پر موت ہے تو کیا ہوا، اللہ نیت کا اجر دے گا، تم جاؤ میرے فلانا صندوق کو کھولو، وہاں میرا ایک نیا لباس پڑا ہوا ہے، اس کو نکال کر لاؤ. بیٹے نے نیا لباس نکال کر لایا، وہ سمجھا کہ صدقہ کرنا ہے. لایا، آپ نے فرمایا یہ میرے جسم کا کپڑا اتارو، اس کو مجھے پہناؤ. جب نئے لباس پہنائے گئے، بیٹے نے پوچھا یہ نیا لباس آپ نے کیوں پہنا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس کی روح جس لباس میں قبض ہوتی ہے اسی میں اٹھایا جاتا ہے، جس کی روح جس لباس میں قبض ہوتی ہے وہ اسی میں اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو گویا کہ واسیلے جہنم کر دیا۔ جب جنگ ختم ہو رہی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر میرے آقا نے وضاحت کی تھی۔ حضرت بخاری میں تو صرف یہ ہے کہ ہاذا مسرو فنا، ہاذا مسرو فنا، ہاذا مسرو فنا، یہاں فنا گرے گا، فنا گرے گا، فنا گرے گا۔ مسلم امام احمد میں میرے آقا نے نام لیا ہے، ہاذا مسرو ابا جہل، ہاذا مسرو ولید، ہاذا مسرو شیبہ، یہاں شیبہ گر کر مرے گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ سب اپنے معاملات میں لگے ہوئے تھے، مال غنیمت کے اس میں، میں تو کافروں کو دیکھ رہا تھا کہ کون کہاں پر گرا ہے۔ کہا جب میں نے ابو جہل کے لاشے کو لات ماری ادھر گرا وہ، تو نیچے سرکار کی لاٹھی کی خط بنی ہوئی تھی۔ تو فرماتے فوالذی باث بالحق، قسم اس ذات کی جس نے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ما اخطأ حدود علتی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے جو لاٹھی کا نشان کھینچا تھا وہ کافر وہی گر کر مرا ہے، بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، کلیب بدر ملے جا کر کافروں کو پھینک دیا گیا بدر کے کنویں میں، میرے آقا ان کے سر پر پہنچے اور فرمایا یا فنا بن فنا، یا ابا جہل، یا ولید، یا شیبہ، یا عتبا، حال وجد تم ما وعد اللہ ورسول حقا، تمہیں وہ چیز پہنچ گئی جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کی تھی؟ یا ابا جہل، یا عتبا، اے عتبا، اے ابو جہل، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو پہنچ گیا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا۔ لوگ کہتے جو مر جائے تو اس کو یا نہیں کہتے، میں نے یہاں سرکار مرے ہوئے کافر کو یا کہہ رہے ہیں۔ یہ دماغ کے جو مریض ہوتے ہیں نا، مریض، نفسیاتی مریض ملا، تو وہ اپنی طرف سے قاعدہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مر جائے تو اس کو یا نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا قبرستان میں تو نے خود عالمگیر ویلفیئر کے نام سے ایک بورڈ لگایا، السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ کہتے ہیں جی وہ یا اہل القبور، ہم نے کہا سارے قبروں کے اندر وہ یہاں لکھا ہوا ہے، بولے وہ سلام نہیں ہے، وہ دعا ہے، وہ یا جو ہے وہ سلام کے لیے نہیں، وہ دعا کے لیے۔ تو میں نے کہا جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم سے بھی تو پوچھ لیا کر کہ ہم یا دعا کے لیے کہتے ہیں کہ خطاب کے لیے کہتے ہیں، تو ڈائریکٹ ہم کو مشرک کہہ دیتا، جب تیرے پر بات آتی تو اس میں تعویل کرتا کہ یہ خطاب کے لیے نہیں ہے، یہ دعا کے لیے۔ میں نے کہا اگر یہ دعا کے لیے ہوتا تو سرکار گھر میں دعا مانگ لیتے۔ لیکن ترمذی کی حدیث ہے، سرکار تو چل کر آئے قبرستان، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اصحاب قبور المدینہ فاقبل ابی وجہ، سرکار ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ اگر دعا تھی تو سرکار گھر میں بھی کر سکتے تھے، دعا تھی تو سرکار گھر میں بھی کر سکتے تھے، وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو صرف یہ بہانہ ہے۔ دیکھو مرے ہوئے کافر کو سرکار کہتے یا ابا جہل، یا عتبا، میں نے کہا تم اگر ان سے گئے گزرے ہو تو اپنے بارے میں قاعدہ رکھو جو تم بیان کر رہے ہو، لیکن مسلمان کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، تو جب مرے ہوئے کافر کو یا کہنا جائز ہے تو اولیاء کاملین کو تو بدرجہ اولیٰ کہنا جائز ہے۔ ہاں تم نے اپنے حساب سے بات ٹھیک کی ہوگی کہ جناب جو مر جائے اسے یا نہیں کہنا چاہیے، وہ یقیناً اگر اس سے بھی گیا گزرا ہے تو نہیں کہنا چاہیے، اگر اس سے فوقیت والا ہے تو یقیناً کہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے جب یہ بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی تو حضرت عمر نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک پکڑا اور عرض کی حضور یہ تو مرے ہوئے کافر ہیں، ان کے جسم میں روح نہیں ہے، آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ میرے آقا نے حضرت عمر کے ہاتھ کو دبا کر فرمایا عمر میری بات یہ اتنی سن رہے ہیں جتنی تو نہیں سنتا ہے، جتنی تو نہیں سنتا۔ جب مرا ہوا کافر سن سکتا ہے تو مسلمان نہیں سن سکتا؟ وہ کہتے ہیں جی مردے نہیں سنتے، میں نے کہا تمہارا قبرستان ہوگا، لیکن الحمدللہ جو محمدی قبرستان ہے اس میں سب سنتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث ہے العبد اذا وضع فی قبری و تولى و ذهب اصحابه و يسمع قران یعنی، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث میں حیران ہوں، سرکار فرماتے کوئی بھی آدمی جب مر جاتا ہے اس کے دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، زندگی میں تو وہ چپل کی آواز نہیں سنتا لیکن مرنے کے بعد سارے مجمعے کی جوتے کی آواز سنتا ہے، سارے مجمعے کی جوتے کی آواز سنتا ہے۔ ایک مولانا صاحب کہنے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ مجمعے کی جوتے کی آواز نہیں سنتا، وہ فرشتوں کی جوتے کی آواز سنتا ہے۔ میں نے کہا جناب اس بات کو چھوڑو کہ فرشتے کے جوتے ہیں یا تمہارے جوتے، سنتا تو ہے نا، مسئلہ تو سننے میں ہے، جوتوں میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ پاؤں فرشتے کا ہے یا جناب انسان کا ہے، لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ جناب جب مر جاتے ہیں تو فرشتے دفن نہیں کرتے،
عام آدمی دفن کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا وتولى وذهب اصحابه، جب اس کے دفن کرنے والے ساتھی دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ یسمعوا قرآن علیہ، وہ قبر کے اندر مٹی کے نیچے دفن ہے. اگر اس کو دفن کر دو باہر ڈھول بھی پیٹو تو اس کو نہیں پتا، لیکن جب مومن قبر میں جاتا ہے تو خدا اس کی سماعت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ قبر میں رہ کر ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے. لیکن مومن ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی روح ہے زندہ ہوتی ہے. میں نے کہا روح تو ابو جہل کی بھی زندہ تھی، روح تو کافر کی بھی زندہ ہے. اگر روح کافر کی بھی زندہ اور فاروق اعظم کی بھی زندہ تو فاروق اعظم کو شہید کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ روح اگر کافر کی بھی زندہ، مولا علی کی بھی زندہ، خالد بن ولید کی بھی زندہ، تو گویا کہ اس میں ان کو شہید کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو محمد کے نام پر کٹتے ہیں، خدا روح کو تو زندہ رکھتا ہے، جو جسم کٹتا ہے حضور کی محبت میں اس کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت گویا کہ زندہ رکھتا ہے. آخر میں چلتے چلتے ایک بات پیش کروں، ابو جہل جب مارا نا تو ابو لہب کو صدمہ لگ گیا، اوہو کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے بڑے ہمارے سب مر گئے، اب لڑے گا کون؟ کبھی تو اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی. عرب کے لوگ چیچک کی بیماری کو منحوس کہتے تھے، اور اس کو لگ گئی. 6 دن کے اندر اس کا جسم گل گیا، 6 دن کے اندر اس کا جسم گل گیا. کافر بڑے تم طراق سے تقریریں کرتے تھے کہ جو منحوس ہوتا ہے اس کو چیچک کی بیماری ہوتی ہے اور وہ چیچک کی بیماری مرتا ہے. تو سارے لوگ کہتے تو کچھ نہیں تھے، اس لیے کہ اتنے پٹ چکے تھے، صرف آنکھوں سے باتیں کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہ ابو لہب تو ہمارا بڑا فصیح بلی، بہت بڑا بزرگ تھا، اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی اور وہ پگھل گیا ہے اس کے اندر. اس کے بیٹے اس کو اٹھاتے نہیں تھے، بعد میں 2 بانس اس کی کمر کے نیچے ڈال کر جتنا اس کا جسم تھا اس پر کوئی پتھر چھتر رکھا کہ جناب یہ بھاری رہے، لے جا کر اس کو پھینکا. شاہ صاحب لکھتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی کہ جب ڈال دیا تو اتنی بدبو تھی کہ گھڑے تو بھرے کون، تو لوگ دور سے نشانہ لے کر پتھر پھینکتے تھے، اور ایک ایک اس طرح اس کی قبر بنی، اس طرح اس کی قبر بنی اور اس کو دفن کیا گیا. تو یہ خدا کے اور اس کے رسول کے گستاخ ہے، جن کے نجات کو، جس کے مات کو اللہ رب العزت لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے. اب حضرات گرامی، مال غنیمت کی طرف ہم 2 جملے عرض کرنے کے لیے آ رہا ہوں، کیونکہ یہ خصوصی نشست تھی، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ابو الحاص اس میں پکڑے گئے، جو سیدہ زینب کے گویا کے شوہر تھے، اور حضرت خدیجہ کی خالہ کے بیٹے یا ماموں کے بیٹے تھے. تو حضرت خدیجہ نے اس وقت سرکار سے سفارش کی تھی کہ حضور سیدہ زینب کا نکاح سے کر دو. اس وقت تک کافر سے نکاح جائز تھا، اس وقت تک، کیونکہ یہ آیت مدینے میں اتری ہے کہ مشرکین سے نکاح نہیں ہوگا، اس وقت تک جائز تھا، سرکار نے نکاح کر دیا. اب گویا کہ سیدہ زینب وہاں پر رک گئی، اور یہ وہ عظیم بیٹی ہے میرے آقا کی. سرکار رو کر کہتے ہیں کہ میری محبت میں میری بیٹی بہت ستائی گئی ہے، میری محبت میں میری بیٹی نے بہت صدمے اٹھائے ہیں. سیدہ زینب گویا کہ ابھی مکے میں ہے، اور جب آپ کا شوہر یہ پکڑا گیا تو سرکار نے فدیہ لیا کہ لاؤ فدیہ لاؤ. تو جب خبر مکہ پہنچی کہ میرے والد فدیہ مانگتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی زوجہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ کا ایک عقیق کا ہار تھا، جو انتقال کے وقت انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دیا تھا. سیدہ زینب نے وہ ہار کو ایک کپڑے میں باندھ کر ایک قاصد کو دیا، اللہ اکبر، یہ لے جا کر سرکار کے دربار میں پیش کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہ عقیق کا ہار پہنچا، کپڑا کھلا تو میری آقا کو حضرت خدیجہ کی یاد آئی، اور اس عقیق کے ہار کو دیکھ کر، عقیق کے ہار کو دیکھ کر میرے آقا زار و قطار ہونے لگے. سرکار نے اس ہار کو لیا اور صحابہ ایک ایک صحابہ کے پاس گئے، یہ ہار اس کی ماں کا ہے، واپس کر دوں؟ یہ نبی ہیں لیکن درس دے رہے ہیں. فرمایا یہ میری بیٹی کی ماں کا ہے، وہ ماں بڑی محبت سے اس نے ہار دیا تھا، ہے تو یہ میرا داماد، پکڑا تو گیا ہے، دیکھو میں کوئی جبر نہیں کرتا، تم لوگ اجازت دیتے ہو کہ میں اس کو بغیر فدیے کے اور اس ہار کو بھی واپس کر دوں، اس لیے کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی، یہی اس کی ماں کی نشانی ہے. حضرت عبداللہ مسعود سرکار کے قدموں میں گر گئے اور رو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، یہ گردن بھی آپ کی ہے، حضور آپ جیسا چاہیں اس پر تصرف فرمائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار لے کر ابو العاص کو دیا کہ ابو العاص تم جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھو میری بچی کو میرے مدینے پہنچا دینا، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں شرط پر کہ میری بچی کو مدینے پہنچا دینا، پھر تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. ابو العاص نے کہا کہ حضور میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وعدہ کرتا ہوں کہ جناب میں چھوڑ دوں گا اور ان کو لا کے پہنچا دوں گا جو وہاں پر پہنچے. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اونٹ پر بٹھا کر رات کو نکالنے لگے تو ابو سفیان نے دیکھ لیا. ابو سفیان نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا، سیدہ زینب اونٹنی سے زمین پر گری، اور زمین پر گرنے سے گویا کہ آپ کا یہ ہاتھ کی جو ہڈی تھی
وہ ٹوٹ گئی اور آپ انتہائی زخمی ہوئی. سرکار کو جب خبر پہنچی تو اور ایک صدمے کی بات تھی, اللہ اکبر. لیکن ایک خاص شخص نے رات کے 3-4 دن کے بعد رات کے اندھیرے میں سیدہ زینب کو خاموشی کے ساتھ مکہ نکالا, اور وہ منظر کیسا ہوگا جب میرے آقا نے ایک عرصے کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھا. سبحان اللہ. اور رات کا اندھیرا تھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آواز آئی کہ باہر دروازے پر کون ہے. سرکار نے فرمایا کون؟ اللہ اکبر. سیدہ زینب نے روتی ہوئی آواز میں سرکار سے اشارہ کیا کہ حضور میں ہوں دروازے پر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عمر فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند زمین پر رگڑ رہا تھا, اور سرکار تیزی میں چل رہے تھے کہ وہ دروازہ قریب آ جائے اور میں زینب تک پہنچ جاؤں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا, سامنے سیدہ زینب تھی. سرکار نے سینے سے لگایا, اندر لائے. ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں ان کے شوہر دوبارہ پکڑا گئے, پھر ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زجر توبہ کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے متاثر ہوئے, دوبارہ وہ گویا کہ متاثر ہونے کے بعد جب آئے ہیں تو متاثر ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر اسلام قبول کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, سیدہ زینب کو میرے آقا نے دوبارہ نکاح جدید کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا, اور سن 9 ہجری کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, یہ اسلام کی عظیم خاتون, اللہ اکبر, انہوں نے گویا کہ اس دار فانی سے رحلت فرمائی. جب ان کا انتقال ہوا میرے آقا بہت روئے. فرمایا اس وقت میرے آقا نے فرمایا, بنی زواج میں حدیث ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ, میرے آقا نے منبر پر خطبہ دیا کہ میری آج وہ بچی مجھ سے رخصت ہوئی ہے کہ جو میری محبت میں بہت ستائی گئی, جو میرے دین کے لیے بہت ستائی گئی. سرکار کمرے میں تشریف لے گئے, وہ جبا جو سرکار کے جسم پر تھا اس کو اتارا اور مولا علی کو دیا. کہا جاؤ فاطمہ سے کہو میری بیٹی کو اس کا کفن دینا, میری بیٹی کو اس کا کفن دینا. اللہ اکبر. تو یہ سیدہ زینب کا واقعہ بدر کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کا متحمل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم سے پوچھا, عمر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا, حضور کسی کافر کو نہ چھوڑے, مار دے سب کو, اور ایسا نہیں مارے میرا ماموں میرے سامنے آئے, میرا بھتیجا میرے سامنے آئے, میرا چچا میرے سامنے آئے, اس کا چچا اس کے سامنے آئے, تاکہ پتا چلے کہ رشتے دار کا کلمہ کس نے پڑھا ہے اور آپ کا کلمہ کس نے پڑھا ہے. تو یہ حضرت عمر کی روش تھی جو بدر سے آج ہمیں نصیحت مل رہی ہے. یہ واقعی صرف سننے سے تعلق نہیں رکھتے, بلکہ اس کو ہمیں چاہیے کہ عملی جامہ پہنائے, کہ اس پسماندہ دور میں جب اس پر عمل ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا, آج کیوں نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آج اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت اور دشمنی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اللہ اکبر. جبکہ سارے طریقے اللہ کی رحمت سے اسلامی معاملات ہمارے لیے آسان ہو گئے. حضرت سرکار بہت خوش ہوئے, لیکن فرمایا ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ کہ حضور ہمارے بچے لوگ ان پڑھ ہیں, کیوں نہ ہو کہ مکہ کا کافر کوئی پڑھا لکھا جو اس میں قید ہو کر آیا ہے, وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے لکھائے, جب ہمارا بچہ پڑھنا لکھنے لگ جائے تو اس کو آزاد کر دیا جائے. سرکار نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے, جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ پڑھنا لکھنا دے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حضرت عباس آئے, انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگا میں کیا ضرورت کر سکتا ہوں, آپ کو سرکار کے پاس لے جاتا ہوں, آپ تو سرکار کے چچا ہیں. سرکار کے دربار میں جب لے کر, حضرت علامہ خازن لکھتے ہیں تفسیر خازن کے اندر, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کر پہنچے, سرکار نے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأين الذهب الذي دفعت الى ام فضل وقت خروجی کمی مکہ وقلت انی لا ادری ما یصیبنی فی وجہی ھذا فإن حدث بی حدث فھذا, کہ میرے چچا وہ سونا کہاں پر ہے جو جنگ میں آنے سے پہلے دفعت الى ام الفضل, کہ آپ نے میری چچی ام فضل کے ہاتھ میں دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا, لا ادری ما یصیبنی فی وجہی ھذا, مجھے نہیں پتا کہ کیا صورت بنے گی اور کیا میرے ساتھ ہوگا, تو بتائیے وہ کیا ہے. فقال عباس وما یدریک یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, اے میرے بھتیجے, آپ کو کیسے پتا ہوا؟ وہ تو بند کمرے میں بات ہوئی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بربی, مجھے وہی بتا رہا ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. فقال عباس اشهد انك صادق واشهد ان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سچے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے رسول ہیں اور اب اللہ کے بندے ہیں. تفسیر خازن کے اندر یہ روایت یا ایوہ النبی جو کہ گویا کہ سورہ احزاب کی تفسیر کے اندر گویا کہ یہ روایت موجود ہے, اس سے پتا چلا کہ سیدنا عباس کا ایمان مکمل جو ہو رہا ہے, اظہار جو ہو رہا ہے, وہ میرے آقا کے علم کی برکت سے ہوا. تلواروں نے تو کافروں کو فتح کیا, میرے آقا کے علم نے ان کے دلوں کو فتح کیا. میرے آقا کے علم نے ان کے دلوں کو فتح کیا. چلتے چلتے ان بزرگان دین, کیونکہ مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے, 14 313 میں سے 14 شہید ہوئے ہیں, جس میں سے 6 مہاجر ہیں 8 انصاری ہیں. تو ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے تاکہ ان بزرگوں کا نام ہم نے, اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جو مدبرات ارض و سما ہے, جن کو اللہ رب العزت اس میں جگہ عطا فرمائے. میں جس بزرگ کا نام لوں اپنی بخشش کی نیت کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں رضا کا سلام پیش کیجئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاکہ ان کی محبت میں جو آج ہم جمع ہیں یقیناً فرشتوں کے مجمع کے اندر ان کی روحیں ہمارے اعمال پر مطلع ہیں اور اللہ کے اذن سے وہ دیکھ رہی ہیں. تو لہذا جب ہم ان کے لیے دعائیں رضا کریں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ, پہلے وہ خوش نصیب 6 مہاجر صحابی ہیں جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا. سب سے پہلے جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا وہ حضرت فاروق اعظم کے آزاد کردہ ایک حبشی غلام سیدنا و مرشدنا و امامنا و استاذنا و شیخنا سید مہج رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, جن کو مہجہ بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں, یہ بدر کے اندر گویا کہ شہید ہوئے. سعد بن وقاص کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تیسرے صحابی ہیں جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, حضرت ذوی شمالین بن عبد بن عمر بن نضرہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے اجداد کے ساتھ پورا نام تاریخ کے اندر موجود ہے. مبشر بن عبد منزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, اور آخری حضرت عاقل بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. یہ وہ گویا کہ 8 مہاجر صحابہ تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر کے اندر جام شہادت کو نوش فرمایا, اور وہ حضرات کہ جو انصار سے تعلق رکھتے تھے ان کی تعداد 6 کے قریب ہے. سب سے پہلے حضرت صفوان بن بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد یزید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رافع بن معلہ رضی اللہ عنہ, حارث بن سراقہ, عوف بن افرا اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وجزاؤہم اللہ عنا وعن اسلام خیر الجزاء. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان شہداء اعظام کے برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے, ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. مولا کریم یہ اصحاب بدر کی محبت میں جو یہ محفل سجائی گئی اس کا حصہ ہم تمام مسلمان, ہم تمام گناہگاروں کی جھولیوں میں عطا فرمائے. مولا کریم ہماری وہ زبان نہیں, ہم میں وہ طاقت نہیں, ہم میں وہ بساط نہیں کہ ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر سکیں یا ان کی قربانی کے متعلق ہم وہی جذبات کا اظہار کر سکیں جو ان کے اندر موجزن تھا, جو جہاد کے اندر ان کے موجزن تھا مولا کریم. لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے تقاضوں کو, ہماری کیفیتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, لیکن مولا کریم ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم محبت سے ان کا ذکر کریں. ہمارا یہی عزم ہے کہ ہم اخلاص سے ان کا نام, ہمارا یہی عزم ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں, ہمارا یہی عزم ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راہ پر چلیں. تو مولا کریم تو اپنے حبیب لبیب کے طفیل ان کے حلم سے, ان کی امانتداری سے, ان کے صدق و صفا سے, ان کی شجاعت سے, ان کے حلم سے, ان کے تدبر سے, ان کی فدائیت کے جذبے سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. ساری امت مسلمہ کو حصہ عطا فرمائے, سارے مومنین کو حصہ عطا ہو. مولائے کریم جن حضرات نے اس جنگ میں شمولیت کی 313, ان تمام سے ہم محبت کرتے ہیں, تیرے محبوب کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. مولائے کریم اس محبت کو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات بنا. مولائے کریم دور دراز سے یہ حضرات تشریف لاتے ہیں درس سننے کے لیے, دل میں بے شمار امنگیں, امیدیں, تمنائیں رکھتے ہیں. مولائے کریم دنیاوی تمنائیں بھی ہیں, اخروی تمنائیں بھی ہیں, اولاد کی تمنائیں بھی ہیں, مال کی وسعت کی تمنائیں بھی ہیں, رزق حلال کے حصول کی تمنائیں بھی ہیں, عزت و حشمت جو تو دیتا ہے اپنے محبوبوں کو اس کی تمنائیں بھی ہیں. مولا کریم اتنا قیمتی وقت اپنا, ایک طویل وقت تراویح کے بعد بھی یہاں پر پیش کیا, مولا کریم شہدائے بدر کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جتنے مسلمان حاضر ہیں جو خواہشات رکھتے ہیں تو سب جانتا ہے, سب کو مقبول فرما لے. مولا کریم ہم رسمی دعا نہیں کرنا چاہتے, ہم رسمی دعا نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں دل ہماری زبان کا ساتھ نہ دے. مولا کریم ہم یہی چاہتے ہیں تو ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم تیرے دربار میں نادم ہیں, شرمندہ ہیں, پریشان حال ہیں. مولا کریم ہمیں اپنی عزت کی چادر سے نواز دے, دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما, تیرے محبوب کی کامل محبت عطا فرما. اس رمضان مبارک میں مولا کریم اس روز زمین پر جو روزے رکھے جا رہے ہیں, ترابیاں پڑھی جا رہی, ہمیں نہیں پتا بھی ایک گھنٹے کے بعد ہم سے کیا ہوگا, پانچ منٹ کے بعد کیا ہوگا, ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا, ابھی کیا ہو جائے گا. مولا کریم تیری بارگاہ میں ان شہدا کی برکت سے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا کریم ہم دل سے تیری نافرمانی کرنے والی عادتوں سے بیزار ہیں, ہم دل سے تیری ناراض کرنے والی حرکتوں سے بیزار ہیں. مولا کریم ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں, تیرے محبوب کی اطاعت کریں, تیرے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں, تیرے محبوب کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں. شیطان ملعون ہمارے نفس امارہ کی شرارتوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے. مولا کریم ہمیں بچنے کی طاقت نہیں, تو بچانے پر قادر ہے. ہمیں اپنے آپ کو بخشوانے کی طاقت نہیں, تو بخشنے پر قادر ہے. ہمیں سرخ روئی اور عزت بپا کرنے کی طاقت و استطاعت نہیں, تو عزت دینے پر قادر ہے. مولا کریم تو شہرت دینے پر قادر ہے, تو رزق کی وسعت دینے پر قادر ہے. مولا کریم ان شہداء بدر کے طفیل, مولا کریم ان تمام مخلصین کے طفیل, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے طفیل, مولا کریم ہمیں ان تمام مراتب عالیہ سے بہرحبر فرما دے. گنبد خضرا کا تصور کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, کاش بدر کے وہ مسافر, بدر کے وہ مجاہدین, ان کا نقشہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے. حضرت مہجہ فاروق اعظم کے غلام ہیں, سب سے پہلے شہید ہونے والے وہ حبشی غلام ہیں, ان کا چہرہ کاش ہمارا دماغ اس کا تصور کرنے لگے, اسے سوچنے لگے. سیدنا حارثہ جو فردوس اعلیٰ میں سفر کر رہے ہیں, کاش ہمارا دل ان کا ادراک کرنے لگے. وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی پارسا ماں کے کہنے پر آئے ہیں اور ابو جہل کو واسیر جہنم کیا, ان کی وہ پاکیزہ صورت کاش ہماری نظروں میں گردش کر سکے. میرے آقا میرے ماں باپ کی عزت فاروق اعظم کی جوتی پر قربان. مولا کریم کاش ہمارے دلوں میں فاروق اعظم کا نقشہ آ سکے. آپ کے جاہ و جلال اور حشمت کا غلغلہ ہمارے دلوں میں بچ سکے. ان تمام پاکیزہ تصورات کو دل میں حاضر کیجئے اور قبولیت کی نیت کرتے ہوئے امام بوسیری کی زبان بولیے کہ جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خضرا سے آ کر ان پر کرم کر دیا تھا. فمبلغ العلم فی انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا واغفر لنا شیدہا واغفر لقارئ ایہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولایا ابدا على حبيبك خير الخلق كله آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم وبحق قاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا يا رب العالمين وبحق إياك نعبد وإياك نستعين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينه فرشه وقاسم ارزاقه سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله.